السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جز 10 دسواں پارہ سورہ انفال آیہ نمبر 41. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم دسویں پارے تک پہنچ گئے ہیں. اللہ کرے کہ واقعی میں یہ اللہ کی کتاب ہماری سمجھ میں آنے لگے, ہم اس کے فہم کو اپنے دلوں میں اتار سکیں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں انشاءاللہ, اور قرآن سے ہمارا تعلق مزید مضبوط ہو. آج کا جو پارہ ہے اس میں ہم دیکھیں گے زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں نکلنے کی بات کی ہے کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو, کوشش کرو, جہاد کرو, چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو. سورہ انفال اور سورہ توبہ میں بیسیکلی دیکھا جائے تو دونوں صورتوں میں جنگ کے واقعات بھی ہے, اس زمانے کے منافقین کے واقعات بھی ہے, اور اہل مومن کی صفات بھی بتائی گئی ہیں. اور یہ صورتیں یعنی سورہ انفال اور سورہ توبہ, یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ انسان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں. اور الحمدللہ اتنے سالوں سے قرآن ہم پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, جو تفاسیر کی کلاسز ہوتی ہیں اس سے یہی بات سیکھنے کو ملی اور یہی سمجھ میں بات آئی ہے کہ سورہ توبہ پڑھنے کے بعد بھی, یہ سورہ توبہ سے گزرنے کے بعد بھی اگر ہماری زندگی میں کوئی چینج, کوئی تبدیلی, کوئی بدلاؤ نہیں آیا تو اس کا مطلب ہم نے قرآن کو نہ سمجھا, نہ پڑھا, اور نہ ہی اس سے ہم نے کچھ عملی نقاط اخذ کیے. لہٰذا سورہ توبہ یہ ایک ایسی سورت ہے جو ایک طرح سے ہم کو کسوٹی فراہم کر دیتی ہے کہ اب یا تو ادھر یا ادھر. سورہ توبہ پڑھنے کے بعد ایمان میں ہمارے اور مزید اضافہ ہونا چاہیے. سورہ توبہ پڑھنے کے بعد ہماری جد و جہد میں, ہماری کوشش میں, اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے ہمارے پاس نئے نئے آئیڈیاز ہوں, ہم چین سے بیٹھنے والے نہ بنے بلکہ ہم مسلسل کوشش اور جد و جہد میں لگے رہیں کہ, اور واقعی میں سورت کا تقاضا یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار مومنین کا بھی ذکر کیا ہے اور منافقین کا بھی ذکر کیا ہے کہ منافقین کس طرح سے ڈاواڈول رہتے ہیں, ہچکچاتے ہیں قربانیاں دینے کے لیے, چاہے وہ جانی ہو, مالی ہو یا کسی بھی قسم کی ہو, اور مومن کس طرح سے ہر قربانی دینے کے لیے پیش پیش رہتے ہیں اور آگے آگے رہتے ہیں. تب ہم کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور کس گروہ میں ہمارا شمار ہو. آئیے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی, تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جیسے کہ سورہ انفال ہم نے شروعات میں ہی ڈسکس کیا تھا کہ مال غنیمت کے بارے میں ہے سورت, اور اس میں غنائم کی تقسیم کی بات کی گئی ہے, اور پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے اور جب جنگ میں مسلمانوں کے پاس مال غنیمت آتا ہے تو اس مال غنیمت کے پانچ حصے کیے جائیں گے. ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا جس کو اللہ اور رسول کا حصہ کہا گیا ہے, باقی کے چار حصے فوج میں تقسیم کیے جائیں گے, اور ان چار حصوں میں بھی الگ الگ رہے گا. ظاہر سی بات ہے جس نے جو گھوڑے کے ساتھ سواری کے ساتھ آیا تھا یعنی اس نے اپنی سواری بھی ساتھ لایا تھا تو اس کا حصہ زیادہ ہوگا, جو کم لائے تھے ان کا کم اس حساب سے ہوگا. بہرحال اور یہ جو پانچواں حصہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھا تو وہ بھی ایکچولی اس میں آگے جنگ کے جو اخراجات ہوتے تھے یا جنگ کے لیے جو کچھ ضرورتیں پیش آتی تھی اس میں خرچ ہوتا تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے. تو لہٰذا یہاں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ ایک حصہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا ہے, باقی کے چار حصے تقسیم کیے جائیں گے. اور الحمدللہ مسلمانوں کی ایمانداری آپ دیکھیں کہ, اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی مال غنیمت آتا ہے یہ تمہارا ہی ہے, اس میں سے ہمارے لیے کچھ ہے نہیں, بہت چھوٹا حصہ ہے دیکھا جائے تو. اور جو حصہ ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جاتا ہے. ہم سب اللہ کے رسول کے گھر کا حال جانتے تھے, تو اس لیے آپ کہا کرتے تھے کہ جو کچھ بھی ملے مال غنیمت میں سے, یعنی سب لا کر ایک جگہ جمع کر دو. اور اس لیے مسلمانوں کے اندر اتنی ایمانداری پیدا ہو گئی تھی کہ کہا جاتا کہ ایک سوئی, ایک دھاگا جیسی کوئی چیز بھی آتی تھی اتنی چھوٹی سی, وہ بھی سب لا کر مال غنیمت میں جمع کر دیتے تھے. یعنی ان کے اندر خیانت نہیں تھی ماشاء اللہ. یاد کرو وہ وقت جبکہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے, اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا. اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے, لیکن جو کچھ پیش آیا اور اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے, تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے. آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے ایک جنگ کے نقشے میں دیکھا تھا کہ ادوۃ الدنیا کہا گیا تھا وہاں پر, اور یعنی قافلہ جو تھا وہ قریب تھا, اور ایک ادوۃ القصوی کہا گیا تھا کہ جو دور کی جانب تھا. اور یعنی جو لشکر آ رہا تھا وہ جہل کے ساتھ کفار مکہ کا وہ لشکر بہت بڑا تھا, اور یہ قافلہ جو ہے وہ گزر گیا ابو سفیان کا جس میں مال و دولت تھا. تو اب صحابہ کرام یہ چاہ رہے تھے کہ چھوٹا والا قافلہ حاصل کر لیں تاکہ بڑی جنگ نہ لڑنا پڑے, لیکن اس اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنا چاہتا تھا, اس لیے اس کو یوم الفرقان کہا گیا ہے. یوم الفرقان جنگ بدر کو کہا جاتا ہے, اسپیشلی اس دن کو جو کہ 17 رمضان کے دن پیش آئی تھی, اور اس دن فیصلہ کر دیا گیا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. اور صحابہ کرام کو ظاہر سی بات ہے ان کو تھوڑی اس کی دور اندیشی کا اتنی خبر تھی, یعنی وہ باتیں نہیں جانتے تھے, لہٰذا وہ چاہ رہے تھے کہ کم سے کم میں کام ہو جائے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ نہیں, اب جب معاملہ درپیش آ ہی گیا ہے تو کیوں نہ باقاعدہ جنگ ہو جائے, اور پھر حق اور باطل کا فرق سب کے سامنے کھل کر آ جائے تاکہ سب لوگ جان لیں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. اور یہاں پر وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ أَمْ بَيِّنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ, کہ جس کو زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ کفر و شرک کی تمام تاریکیاں, جہالت کے اندھیرے سب ختم ہو گئے. کچھ ہی عرصے کے بعد مکہ کیا بلکہ آس پاس کے پورا عرب علاقے میں اور ہر علاقوں سے بت ختم کر دیے گئے, بتوں کا خاتمہ کر دیا گیا, شرک کا خاتمہ ہو گیا الحمدللہ, اور اسلام جو کہ دین حق ہے وہ باقی رہا, اور یہ قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ, کیونکہ یہی اصل دین ہے اور یہی دین فطرت ہے. اور اس لیے دین ہمیں جو بات سکھاتا ہے کہ ہم کو ڈاماڈول نہیں ہونا چاہیے, جب ہم حق کے ساتھ ہیں تو ہم کو حق کا ساتھ دیتے ہوئے پوری طرح سے مضبوطی کے ساتھ اس سے جڑے رہنا چاہیے اور ثابت قدم رہنا چاہیے. ہم ڈاماڈول نہ ہو کہ اچھا میں کیا کروں, میں ادھر رہوں یا ادھر رہوں, کیونکہ منافقین ایسے ہی کرتے تھے. جب ابھی جنگ بدر سے پہلے پہلے تک منافقین ایمان نہیں لائے تھے, جیسے عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جنگ بدر کا جب پانسا پلٹتے دیکھا, اس نے دیکھا کہ مسلمان ماشاء اللہ وہ فتح یاب ہو کر لوٹے ہیں, اب اس نے دیکھ لیا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے, تو لہٰذا اس نے دنیاوی فائدے اور اپنے مفاد کے لیے اس نے پھر اسلام قبول کر لیا. یعنی اس کا دل نہیں تھا اسلام قبول کرنے, لیکن چونکہ اس نے دیکھا کہ مفاد اسی میں, اس نے اسلام قبول کیا. تو مومن جو ہے وہ کبھی ڈاماڈول نہیں رہتا, مومن ہمیشہ فرم رہتا ہے, ثابت قدم رہتا ہے, اور ایک چیز کا فیصلہ کرنے کے بعد وہ اس پر پچھتاتا نہیں ہے. اور ایسا حال نہیں ہونا چاہیے, مطلب آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت آپ کے سامنے دو راستے آتے ہیں, اور وہ دو راستوں میں سے آپ کو ایک راستہ قبول کرنا ہوتا ہے, ایک حق کا ساتھ دینے والا راستہ ہوتا ہے, اور ایک وہ راستہ ہوتا ہے جس میں باطل پرست لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے وقت میں ہم کو صحیح فیصلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا کرے, ورنہ وہی والا معاملہ آ جائیں گے کہ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر, کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. اور آج ٹیمپٹیشنز بہت زیادہ ہیں, اور آپ کو پہلی بات تو سمجھنا ہے اور سمجھ کر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو بعض اوقات تو راستے ایسے آتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. یعنی جھوٹ کو اتنا سچ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور خوبصورت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے, تو لہٰذا بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا, اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے, لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا, یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے مومنوں پر کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہمت بندھانے کے لیے ان کو تھوڑے دکھا رہا تھا, کہ 1000 کا لشکر نہیں ہے لیکن بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ یہ تھوڑا سا یہ چھوٹا سا لشکر ہے, کیونکہ مسلمان خود کتنے تھے, 313 تھے, 300 کے قریب تھے سمجھے. اب اتنے کم لوگ اور وہ 1000, یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا ایک کے حساب سے 3 کا وہ پرسنٹیج ہم کو نظر آ رہا ہے. پھر ان کے پاس اتنا سامان زیادہ تھا, کہا جاتا ہے کہ گھوڑے اونٹ اور کیا کچھ نہیں لائے تھے وہ لوگ اپنے ساتھ, اور اتراتے ہوئے آئے تھے, گانے گاتے ہوئے آئے تھے, اور سب کچھ شراب اس کی محفلیں ان کے زوروں پر تھی، اور ادھر مسلمان یہ ان کے پاس سامان کی قلت تھی، اتنی تلواریں بھی نہیں تھی، کہا جاتا ہے ہر سپاہی کے پاس یا ہر صحابی کے پاس تلوار نہیں تھی، نہ گھوڑے تھے نہ اونٹ تھے اتنے زیادہ، بلکہ پیدل ہی زیادہ لوگ آئے تھے. تو اسلام ہمارا دین ہمیں جو کنسپٹ پیش کرتا ہے کہ کبھی بھی قلیل تعداد پر نہ جاؤ. ہمارا ایکچولی ہماری سوچ کیا بن گئی کہ جتنا زیادہ جمع غفیر ہوگا اتنا فائدہ ہوگا. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں بعض اجتماعات ایسے ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر کہ بس لوگوں کو بھر لیا جاتا ہے، اور وہ لوگ جب آتے ہیں تو اس میں کچھ سینسیبل بھی ہوتے ہیں، کچھ کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے، اور وہ جو چیز لے کے جاتے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا انہوں نے کیا لے کے گئے، کیونکہ وہ صرف باتیں کرنے کے لیے آئے تھے. تو ایسے لوگ ہونا چاہیے کہ جو کم ہوں لیکن جن کے اندر جو کوالٹی والے ہوں، جن کے اندر کچھ جذبہ ہو کرنے کا، جو ثابت قدم رہنے والے ہوں. اور آپ دیکھیں کہ کبھی بھی قلت تعداد پر نہ جائیں، قلت تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل چیز ایمان اور توکل ہے. کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ جو میجورٹی ہے وہ اتھارٹی کہلائے گی یا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. جہاں پر مجمع ہوتا ہے اور جمع غفیر ہوتا ہے وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں پر پھر بھیڑ بھاڑ شور شرابہ اور کوئی کنٹرول نہیں رہتا ہے، کوئی ڈسپلن نہیں رہتا ہے. لیکن اگر کم لوگ ہوں گے تو ڈسپلن زیادہ ہوگا الحمدللہ. تو آپ دیکھیں کہ جنگ بدر کے کل بہت اچھا کسی کا سننے کو ملا لیکچر، اور یہ بات مجھے بہت اچھی لگی اس میں کہ کبھی بھی جیسے کلاسز ہم لیتے ہیں تو بعض اوقات کلاسز میں کسی کی کلاس میں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، کسی کی کلاسز میں کم آتے ہیں، تو کبھی بھی کم تعداد پر افسردہ نہ ہوں یا افسوس نہ کریں یا دل آزردہ نہ ہوں. کہ جنگ بدر میں صحابہ کی تعداد کم تھی، جنگ احد میں صحابہ کی تعداد کم تھی، تالوت کا جو لشکر تھا وہ بھی اس کی بھی تعداد کم تھی. تو ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ ہمیشہ نیک لوگوں کی یا جو حق پر ہوتے ہیں ان کی تعداد کم ہوتی ہے. تمام جتنے انبیاء گزرے ہیں، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان کے بھی جو ماننے والے تھے ان کی تعداد بھی آپ دیکھنے کم تھی. اور وہ یہی کہتے تھے اس وقت کے بھی، جیسے کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ تو کون لوگ ہیں، اتنے تھوڑے سے لوگ، اتنا چھوٹا سا جتھا ہے ان کا، جبکہ ہمارے پاس تو زیادہ موجود ہیں. تو کبھی بھی تعداد پر نہ جائیں، اگر دو لوگ بھی ہوں یا تین لوگ بھی ہوں. اور بہت اچھی بات کہی کسی نے کہ اگر وہ دو یا تین لوگ بھی آتے ہیں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے، یا آپ اگر تین چار لوگوں کو بھی پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، اور اسی میں سے کوئی بہت بڑا اسکالر نکل جائے تو پھر آپ سوچیں کہ بعض اوقات بہت بڑے، بہت زیادہ کثیر تعداد آپ کے اسٹوڈینٹس کی ہو اور وہ کام نہ کر سکے جو کوئی ہو سکتا ہے ایک اسٹوڈینٹ آپ کا کام کر لے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے ماشاءاللہ. تو لہٰذا کبھی بھی تعداد پر نہ جائیں اور اس سے دل آزردہ نہ ہو، بلکہ یہ دیکھیں کہ کوالٹی کیسی ہے اور اس میں تقویٰ کتنے لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے. پھر ایک اور چیز ہمیں اس آیت سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ نیتوں کی ہم کو فکر کرنا چاہیے. یہ نہ دیکھیں کہ 100 لوگ آئے ہیں یا 2 لوگ آئے ہیں، یہ دیکھیں کہ جو آئے ہیں وہ مخلص کتنے ہیں. اور شہرت کی فکر نہ ہو، یہ فکر ہو کہ قبولیت کی فکر ہو. یعنی ہم کو بعض اوقات اس کی فکر ہوتی ہے کہ اچھا لوگ کیا کہیں گے، اتنے کم لوگ آ رہے ہیں، کیسے ہم کلاسز رن کروا سکتے ہیں. آپ 2 لوگوں کو لے کر شروع کریں، آپ 4 لوگوں سے شروعات کریں، اللہ تعالیٰ برکت ضرور دیں گا. اگر آپ کے پاس اخلاص ہے الحمدللہ، اور آپ کے اندر استقامت ہے، ثابت قدمی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی 2 اور 4 میں اتنی برکت ڈال دیں گا. جیسے کہ آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے صرف 12 لوگ تھے، اور وہ 12 لوگوں نے پھر کتنا کام کیا کہ ایک پورے بادشاہ کو جب انہوں نے دعوت دی تو پوری سلطنت کے ساتھ وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا. اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ نصارے کی یعنی عیسائیوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ میں ہمیشہ ان کو غالب رکھوں گا. تو بہرحال یہ فکر نہ کریں کہ لوگ کم ہیں یا زیادہ ہیں، یہ فکر کریں کہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور جو ہے ان کی کوالٹی کیا ہے. پھر جنگ بدر کو یوم الفرقان اس لیے کہا گیا کہ جس نے فرق کر کے رکھ دیا اور کھول کے رکھ دیا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. جیسے کل آپ نے دیکھا ہوگا یہ والا نقشہ جنگ کا جو یہاں پر آیا ہے نا، عدوۃ الدنیا و عدوۃ القصوی، آیت نمبر 42 میں آیا ہے. تو اس میں جو جنگ والا لشکر تھا وہ ظاہر سی بات ہے بڑی تعداد میں موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ وہ جب تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے. یعنی پہلے سے اگر جنگ کا کہہ دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ پیچھے ہٹ جاتے کہ اچھا اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے ہم کیسے جنگ کو جائیں. لہٰذا یہ دیکھیں سب اللہ تعالیٰ کی ہی یہ قدرت تھی ماشاءاللہ، کہ جو کچھ بھی ہوا اور یہ بات کوئی اس طرح سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ مفسرین لکھتے ہیں جو صحیح اوتھینٹک بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ہی لیے نکلے تھے، یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں اللہ کے رسول جنگ کے لیے نکلے تھے، جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے لیکن راستے میں یہ پھر چینجز ہوئے اور پھر اللہ کے رسول بار بار پوچھتے رہے کہ کون ہے جو ساتھ دے گا یا ہم جنگ کہاں سے کریں، تو کہتے تھے کہ ہر بار مہاجرین ہی جواب دے رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ جواب دے رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انصار بھی جواب دیں، اور انصاری سوچ کر خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں، ہم تو جو آپ حکم دیں گے ہم وہ کریں گے، تو جب اللہ کے رسول نے بار بار پوچھا تو تب جو سعد بن معاذ ہے اور جو دوسرے صحابہ تھے جو سردار تھے اس قبیلے کے، قتادہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ آپ ہم سے مخاطب ہیں، یعنی آپ انصار سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ جہاں جائیں گے ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے، آپ اگر برق الغمات تک جاتے ہیں تو ہم وہاں بھی آپ کے پیچھے چلیں گے، اگر ہماری ایک آنکھ بھی باقی رہتی ہے وہ بھی تب تک بھی آپ کے ساتھ لڑتے رہیں گے، اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے ہر جگہ پیچھے پیچھے لڑتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہہ رہے تھے کہ جواب سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک خوش ہوٹھا، یعنی آپ کے چہرے پر سرخی نظر آئی، آپ اس جواب سے اتنا زیادہ خوش ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ کہہ کے شروعات کر دی اور جنگ کے لیے پھر نکل گئے، یعنی بیچ راستے میں یہ باتیں ہو رہی تھی، ابھی مدینہ میں تھے ہی نہیں کیونکہ قافلے کے لیے تو وہ لوگ نکل چکے تھے مدینہ سے باہر، اب ان کو بیچ راستے میں پتا چلا کہ لشکر آ رہا ہے اتنا بڑا، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، آپ دیکھیں ریڈ سی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ ریڈ سی سے قریب قریب جو ادوۃ الدنیا ہے بتایا جا رہا ہے، کاروان تھا ابو سفیان کا جو کہ مکہ کی طرف وہاں سے نکل گیا، یعنی وہ سیدھا راستہ آنے کی وجہ ان لوگوں نے کیا کیا دوسرا روڈ اختیار کیا، دوسرا راستہ اختیار کیا، اور وہ لوگ ریڈ سی کی طرف سے ہوتے ہوئے مکہ کی طرف نکل گئے، اور پھر ادھر سے ابو جہل لشکر لے کر آیا، اور پھر اس طرح سے یہ جنگ بدر پیش آئی جس کو یوم الفرقان کہا گیا، اور ماشاءاللہ 300 کی تعداد نے ماشاءاللہ 1000 کے لشکر کو ڈیفیٹ کر دیا، اور وہ بھی ایسا ویسا ڈیفیٹ نہیں کیا بلکہ بڑے بڑے سرداران سب کے سب مارے گئے، اور یہاں تک کہ ابو جہل اور جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو چھوٹے چھوٹے نوجوان لڑکوں نے ختم کر دیا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اور یاد کرو جبکہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرو اور آپس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی بہترین باتیں اور کتنی بہترین الحمدللہ ہمیں ساری تربیت اگر دیکھا جائے تو قرآن اور سنت سے مل جاتی ہے کہ ہمارے معاملات کیسے ہوں، جنگ کے میدان جنگ میں ہم کیا رویہ اختیار کریں، گھر میں جب حالت ایسے ہوں تو اس وقت ہمارا رویہ کیا ہو، اپنے آپس کے معاملات میں اپنی سوسائٹی میں ہمارا رویہ کیسا ہو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب میدان جنگ میں نکل جاؤ اور جب تمہارا مقابلہ ہو تو فثبتوا، یعنی خاص حکم دیا جا رہا ہے کہ ثابت قدمی اختیار کرو، اور ہم پڑھتے ہیں آپ دیکھیں ثابت قدمی کا فائدہ کتنا زیادہ، چاہے ثابت قدمی میدان جنگ میں ہو، چاہے سوسائٹی میں رہتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہو، یا گھر میں رہتے ہوئے گھر سے اگر مخالفتوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہو تو اس وقت ثابت قدمی ہو، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے ثابت قدمی۔ اور اسی لیے ہم پڑھتے ہیں سورہ حم سجدہ میں نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، جمے رہے، تو ایسے ہی لوگوں پر پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، خوشخبری ہے تمہارے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ثابت قدمی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مدد فرشتوں کو بھیجتا ہے مدد کے لیے، دل پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل کرتا ہے، جو سکون اور جو اطمینان اللہ تعالیٰ کے راستے میں ثابت قدم رہنے پر آتا ہے وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے سے نہیں آ سکتا، اور اسی لیے میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو ثابت قدم رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ثابت قدم رہو، فثبتوا، ثبات اختیار کرو، اور ثبات کیا ہوتا ہے، استقامت کو کہتے ہیں، ڈٹرمینیشن، کہ اب چاہے کچھ بھی، جب ایک بار اللہ تعالیٰ کی خاطر فیصلہ کر لیا تو بس اب کچھ سوچنا نہیں ہے، اب نفع اور نقصان کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، بلکہ اپنی جان اللہ کی راہ میں لگا دینا ہے، کھپا دینا ہے۔ تو ایسے ہی آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اب لوگ کہیں کہ اچھا بھلا ہم کیا کریں آج، جبکہ ہر دور میں، اور قرآن ہر دور کے لیے ہے، اور ہر دور میں اللہ کی راہ میں جد و جہد کی اور جہاد کی ضرورت رہی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ثابت قدم رہو، اور ثابت قدمی کا فائدہ کیا بتایا جا رہا ہے، سب سے بڑا فائدہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے اور آپس میں تنازع نہ کرو گے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی نصیب کرے گا۔ لیکن تم جب آپس میں لڑنے جھگڑنے لگو گے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیر جاؤ گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو آپ دیکھیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ثابت قدمی کا اور اللہ کی راہ میں جہاد کا، کہ اللہ تعالیٰ کامیابی سے سرفراز کرتا ہے، جیسے کہ جنگ بدر ہمارے سامنے ہے کہ آپ دیکھیں صرف 300 لوگ تھے، لیکن ان کے توکل، ان کے ایمان کی وجہ سے، ماشاءاللہ ان کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیسے فتح، نصرت اور کامیابی سے نوازا۔ یعنی اس وقت کے لوگ بھی حیران تھے اور آج ہم بھی حیران ہوتے کہ 300 کا مقابلہ 1000 سے تھا، اور وہ لشکر جو ہے ہر طرح سے لیس ہو کر آیا تھا ہتھیاروں سے، اور مسلمانوں کے پاس ویسے ہتھیار بھی نہیں تھے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ ایمان، ثابت قدمی، صبر، استقامت، اللہ پر توکل، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ یعنی جب آپ یہ سارے، آپ کے پاس یہ کوالٹیز ہوں، انشاءاللہ ہم یہ تمام کوالٹیز کو اپنائیں تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ کا ذکر کرو، فَثْبُتُوا وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ حالت جنگ میں بھی آپ کو اللہ کا ذکر کرنے سے جو ہے روکا نہیں گیا، بلکہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ زیادہ کثرت سے ذکر کرو۔ تو ہم دعا کریں کہ یا حیو یا قیوم برحمتی کستغیث، کہ اے زندہ و جاوید جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اپنی رحمت سے ہماری مدد فرما۔ اور حسبی اللہ و نعم الوکیل، جیسے کہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی تھی، انہوں نے اس وقت یہی دعا کی تھی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ یقین جانے کہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جنگ میں، جنگ بدر کے وقت، آپ کو یاد ہوگا کہ اس قدر گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے کہ ابو بکر صدیق کو آپ پر یعنی رحم آیا کہ بس یا رسول اللہ بس کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ یعنی آپ اتنا رو رہے تھے، اتنا گڑ گڑا رہے تھے کہ کہا جاتا کہ آپ کے کندھوں پر جو چادر تھی وہ بار بار گر گر جا رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اب جب کبھی بھی اللہ کے راستے میں نکلیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا خصوصاً کریں، اور زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ فتح اور کامیابی سے نوازے۔ ہم سب سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں؟ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی یاد کو چھوڑ دیتے ہیں، تو لہٰذا اسی لیے پھر آج ہم کو کامیابی بھی نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ اب آج کے دور میں ہم ان آیت کو ہمارے لیے کیسے لے سکتے ہیں؟ کہ ایک تو ہمارا آپس کا اختلاف ختم ہونا چاہیے، کیونکہ آج سارے پرابلم زیادہ تر ہمارے آپس کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ دوسرا، آج ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے۔ تیسرا، ہم جد و جہد اور محنت نہیں کرنا چاہتے، جبکہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں ہر حالت میں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکے میں کیا، کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دین اسلام کو پھیلایا، علم اور آگہی لوگوں تک پہنچاتے رہے، ان کے ذہن بناتے رہے صحابہ اکرام کے۔ 13 سال تک مکے میں جنگ نہیں ہوئی، تو علمی جہاد کے میدان تو ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، قلمی جہاد کے میدان ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، اور کئی قسم کا جہاد ہوتا ہے، اس میں سب سے چوٹی کا جہاد میدان جنگ میں ہے۔ تو آج بھی ہم علمی جد و جہد کریں، قلم کے ساتھ جہاد کریں، اور جو کچھ ٹیلنٹ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو کچھ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، ہم اس کو اسلام کی راہ میں لگا دیں۔ ہم ایسا سمجھیں کہ ہم ابھی لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، گراؤنڈ لیول پر ہم کام کر رہے ہیں، یہ گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں۔ آپ ذہن بناتے جائیں لوگوں کے کہ وہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں، دین کی تبلیغ کرتے رہیں، دین کی دعوت دیتے رہیں، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے۔ اور جو اسلام کے تعلق سے بدگمانیاں پیدا ہو گئی ہیں لوگوں کے دلوں میں، ان مسکنسپشنز کو، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ٹیلنٹ دیا ہے، ماشاءاللہ اگر کسی کو بہت اچھا لکھنا آتا ہے اور وہ انگلش اخباروں میں لکھ سکتا ہے تو وہ ضرور لکھے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کی وجہ سے، یعنی آج کل جنگیں اب میدان جنگ میں نہیں لڑی جا رہی ہیں، اب تو جنگیں اور الیکشن صرف میڈیا سے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے لڑا جا رہا ہے، سوشل میڈیا سے، کہ آپ خبریں دے دو کہ اچھا فلاں فلاں ہی جیتنے والا ہے، چاہے اس کو الیکشن میں کتنے بھی کم ووٹ ملے ہوں، لیکن ایک ہوا بنا دیا جائے گا اور ایک ماحول پیدا کر دیا جائے گا۔ تو اب لوگ سمجھیں گے کہ اچھا جب ایک اسٹیٹ کے جو رزلٹ سامنے آ گئے اور وہاں کی خبریں آ رہی کہ اچھا یہی فلاں ہی جیتنے والی ہے پارٹی، اب دوسرے لوگ بھی کہیں گے کہ اچھا چلو اب انہیں کو دے دیتے ہیں، یہی تو جیتنے والے ہیں۔ تو آج کل اس طرح سے، چاہے وہ الیکشنز ہوں یا چاہے وہ میدان جنگ ہو، سب میڈیا سے جنگیں لڑی جا رہی ہیں۔ تو لہٰذا ہم اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کریں یہاں پر میڈیا پر، جتنا ہو سکتا ہم جس کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ ان صلاحیتوں کو استعمال کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنے اخلاق اور کردار کی خوبی لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اور واقعی میں جو کام اخلاق اور کردار کر سکتا ہے وہ تلواریں بھی نہیں کر سکتی. کہ آپ تلواروں کے زور سے سر کو تو جھکا سکتے ہیں لیکن دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے, دلوں کو نہیں جھکا سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو تسخیر کیا, دلوں کو محبت سے اپنی طرف مائل کیا. تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو آپ کا کردار کرے ہے. تو واقعی میں کردار کی آج بہت ضرورت ہے. ہم اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں, اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کریں اور پھر میدان میں آئیں. آپ دیکھیں کہ کیسے اس کا اثر ہوتا ہے اور کیسے لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں دین اسلام کی طرف, یعنی آپ کو دیکھ کر دین اسلام کی طرف کھینچے چلے آئیں گے انشاءاللہ. اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگنا اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے, اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. یعنی ان کا سب سے بڑا جرم کیا تھا, ایک تو انہوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے سب کچھ کیا, اتراتے ہوئے نکلے, اور اللہ تعالیٰ کو غرور اور تکبر اور اترانا بالکل پسند نہیں ہے. ایک شخص جا رہا تھا اور اپنے جو دو چادریں پہنے ہوئے تھا اور اپنی چادروں پر خود ہی اترا رہا تھا کہ میری چادریں بہت اچھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کو اترانا, شیخی خوری کرنا یہ بالکل پسند نہیں ہے. چاہے ہم کوئی ہماری دینی مجلس ہو, چاہے کوئی دنیاوی مجلس ہو, شادی بیاہ کا معاملہ ہو, کسی میں بھی جو ہے فخر اور غرور اور تکبر اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے. اور جو فخر کا یا تکبر کا لباس پہنے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس لباس کو آگ کا لباس بنا دے گا قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے ہم کو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے, اور آپس میں جھگڑا کرنے سے بچنا ہے اور صبر اختیار کرنا ہے. بیسیکلی پچھلی آیت میں یہ چار باتوں کی ہم کو ہدایت دی گئی ہے. اور آپس میں جھگڑے کا نقصان کیا بتایا گیا, کہ کمزوری ہوگی یا کمزوری اور نقصان ہوگا اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, نہیں تمہارے اندر ثابت قدمی نہیں رہے گی. تو آپسی اختلافات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, شکست, ناکامی, حوصلے کا پست ہو جانا. آپ دیکھیں کہ آج ہمارا پرابلم یہی ہے کہ آج ہم آپس میں, یعنی ہم لوگ چار گروپ میں تقسیم ہو گئے ہیں اور ہر گروپ اپنے آپ کو سمجھتے کہ میں صحیح ہوں. آپ دیکھیں یہ جو چار گروپ ہے, جو چار امام کہا جاتا ہے, یہ چاروں امام الحمدللہ مسلمان تھے. یہ چاروں امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا نبی مانتے تھے. یہ چاروں امام اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا رب مانتے تھے, اسی قرآن کو اپنا قرآن مانتے تھے. تو یہ جو آپس کا فقہی اختلاف ہے اس کو دینی اختلاف نہ بنائیں. اور فقہی اختلاف یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ ہر علاقے کے لحاظ سے بعض اوقات فقہ میں اختلاف نظر یا اختلاف رائے پایا جا سکتا ہے, لیکن وہ اختلاف رائے فروعی مسائل میں ہوگا. جو ہمارے جو اصل جو اصول ہیں ہمارے, اس میں وہ اختلاف نہیں ہے. تو لہٰذا اس کو ایسا اختلاف نہ بنائیں کہ جس کی وجہ سے دشمن فائدہ اٹھا لے اور ہم کو کمزوری ہمارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے اور پھر ہم کو شکست کا سامنا کرنا پڑے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. ذرا خیال کرو اس وقت کا کہ جب شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے, میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. آپ دیکھیں شیطان بھی اللہ سے ڈرتا ہے, شیطان کو بھی آخرت میں سزا کا اس کو معلوم ہے, اور میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. اور آپ دیکھیں کہ شیطان کس طرح کتنا بڑا دھوکے باز ہے. کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص کے اس میں آیا تھا, شیخ نجدی کی صورت میں آیا تھا وہ, یا سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان جنگ بدر میں ساتھ میں آیا تھا, تو تھوڑے دور ہی راستے پر رہا اور اس کے بعد واپس پلٹ گیا اور کہا کہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو اور مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اب دیکھیں کتنا اس کو اللہ پر یقین کتنا زیادہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس نے نہیں چھوڑی. تو آج بھی بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن اطاعت نہیں کرتے. تو مین چیز ہے اطاعت اللہ تعالیٰ کی. جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خفت میں مبتلا کر رکھا ہے, حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے. کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے, وہ ان کے چہروں اور ان کے کولہوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو, یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا, ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے, کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. ذلک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم. یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ جو آیت ہے دراصل ہمیں اس بات پر ابھارتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود سے صرف دعاؤں سے نہیں کام کروائے گا ہم سے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ کے رسول کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھ کر صرف دعائیں کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح اور کامیابی دے دے، اور خود بخود کعبۃ اللہ مسلمانوں کو مل جاتا، اور کوئی جنگ ونگ نہ کرنی پڑتی، اور کوئی جد و جہد نہ کرنی پڑتی، کوئی سٹرگل نہ ہوتا، نہ ہجرت ہوتی، نہ جہاد ہوتا، نہ مال اور جانوں کی قربانی ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی کوشش بھی کرنی ہے، آپ کو جد و جہد کرنا ہے، آپ کو تمام وہ ذرائع استعمال کرنا ہے جو آپ دنیا میں کر سکتے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اور ساتھ میں اللہ سے دعا کرنا ہے، اور جتنے ذرائع اور وسائل آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ کرنے کے بعد توکل اللہ پر رکھنا ہے۔ اور یہ سب ہونے کے بعد بھی، تمام ذرائع، تمام سورسز، تمام اسباب و وسائل استعمال کرنے کے بعد بھی اگر کچھ کام نہیں بنتا ہے تو یہ اللہ ہی کی مرضی تھی، ایسے ہی ہونا تھا اس کو۔ تو لہٰذا پہلے کوشش کرنا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی نعمتوں کو جو اس نے دی ہیں ان پر عطا کی ہیں وہ نہیں چینج کرتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے اعمال کو نہیں بدل دیتی۔ تو یہ تو انہیں نعمتیں چھنتی ہیں، تو کیوں چھنتی ہیں؟ کہ انسان اپنے اعمال درست نہیں کرتا ہے، وہ ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے، سست اور کاہل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم اس کو دوسرے نظریے سے دیکھیں اور دوسرے نقطہ نظر سے اس پر غور کریں، تو جب تک ہم جد و جہد نہیں کریں گے، ہم کوشش نہیں کریں گے، جب تک ہم کو خود احساس نہیں ہوگا، تب تک کہ حالت نہیں بدل سکتے۔ آج امت مسلمہ، ہم سب جانتے ہیں، کروڑ لاکھوں کی تعداد میں امت مسلمہ ہر سال حج کے موقع پر آتے ہیں مسلمان سارے، اور گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حالت بدل دے، لیکن کیوں فرق نہیں ہو رہا ہے پیدا، کیوں چینج نہیں ہو رہا ہے حالت؟ کیونکہ صرف دعاؤں سے کام نہیں چل سکتا۔ جب تک ہم کو خود انفرادی لیول پر ہم کو خود احساس نہیں ہوگا، ہم میں سے ہر انفرادی لیول پر بھی سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کس طرح سے اپنے حالت کو چینج کرنا ہے، اور اجتماعی لیول پر بھی سوچیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ۔ یہ جب افراد بنیں گے، جب افراد چینجز لائیں گے، جب افراد اپنی انفرادی زندگی میں تبدیلی لائیں گے، تو یہ افراد مل کر ہی تو سوسائٹی بنے گی، معاشرہ بنے گا، اور پھر یہی تو لیڈر اور رہنما بنیں گے، انہی کے ہاتھوں میں تو پھر قوموں کی تقدیریں ہوں گی۔ کیونکہ قوموں کو کون لیڈ کرتا ہے؟ افراد ہی تو لیڈ کرتے ہیں نا، کوئی ایک ہی لیڈر ہوتا ہے، کوئی دو چار ہی لیڈر ہوتے ہیں، پوری قوم کی قوم تو لیڈر نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا کسی بھی قوم سے نعمت کب چھینی جاتی ہے؟ جب وہ زوم میں مبتلا ہو جاتی ہے، فخر و غرور میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور نعمتیں پانے کے بعد شکر گزار نہیں بنتی بلکہ ان نعمتوں کو ایز اے گرانٹیڈ لیتی ہیں۔ تو ہم نے بھی امت مسلمہ ہونے کے ناطے یہ سوچ لیا کہ اچھا، ہم تو امت مسلمہ ہیں، بخشے بخشائے ہیں، اور ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نعمتیں اس وقت چھن جاتی ہیں جب انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ تو لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم سے یہ جو نعمت تھی امت مسلمہ کی، جو ہم سربلندی دیکھا کرتے ہیں ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے سربلندی عطا کی تھی، آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس نعمت کی قدر نہ جانی۔ پھر فرعون کا انجام بتایا گیا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنی رب کی آیت کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔ اور یہ آل فرعون کو جو آگ پر پیش کیا گیا، اور ابھی پیچھے جنگ بدر کے ہم نے سنا مقتولوں کو کہ فرشتوں کی جانیں لیتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اب آگ میں جلنے کا مزہ چکھو، یہ دونوں آیت دراصل عذاب قبر پر دلیل ہیں، اور یہ عذاب قبر کے ثبوت کو پیش کرتی ہیں۔ تو جو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ عذاب قبر نہیں ہوگا، تو ان کے لیے یہ آیت میں بھی جواب ہے، اور حدیث میں تو ہے ہی ہے جواب، لیکن وہ حدیث کو ماننا نہیں چاہتے، لیکن قرآن میں بھی جواب موجود ہے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر لوگ وہ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے، پھر وہ ہر موقع کو اس کو توڑتے ہیں اور ذرا اللہ کا خوف نہیں کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے۔ اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ منقرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ اب یہاں پر پہلے فرعون کا انجام بتایا گیا ہے، اور دوسری طرف یہ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے تم کو اللہ کے راستے سے روکا اور جن لوگوں نے رکاوٹیں ڈالی، اور خود معاہدہ توڑا تھا، لہٰذا تم بھی پھر اب معاہدہ توڑ دو. جب انہوں نے کھلم کھلا معاہدہ توڑ دیا تو پھر تم معاہدہ رکھ کے کیا کرو گے؟ لیکن جب معاہدہ اگر توڑنا ہو تو اعلان کر کے توڑو، اس میں بھی خیانت نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور پھر وہ لوگ سب سے بدترین ہیں جو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتے اور معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں سے رابطہ نہ رکھو. وعید لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے، مگر اللہ جانتا ہے. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم تیار رکھو گھوڑے، یعنی اس زمانے کے لحاظ سے جو جنگی سامان تھے، تاکہ دشمنوں پر رعب رہے. اور یہ کہ دشمن کبھی اچانک حملہ آور ہو تو تمہارے پاس ہر چیز کی تیاری ہونا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس تیاری نہ ہونے کی وجہ سے تم لوگ ڈیفیٹ کر دیے جاؤ. لہٰذا مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ہر حال میں تیار رہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ آج دلائل کے ساتھ، یعنی آج آپ سے بہت سارے لوگ اسلام کے بارے میں سوال کریں گے، کیونکہ حالات بھی ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ ہر الزام مسلمانوں پر رکھ دیا جاتا ہے. تو ہمارے پاس وہ دلائل ہوں، عقلی اور نقلی دونوں، یعنی منطقی دلائل بھی ہوں، اور ہم ثابت کر سکیں کہ یہ جو الزامات مسلمانوں پر لگائے جا رہے ہیں یہ غلط ہیں، جھوٹے اور بودے ہیں اور بے بنیاد ہیں. ہمارے پاس پختہ علم ہو، قلم ہمارے ہاتھ میں ہو یا قلم سے ہم جہاد کریں، اور عمل سے بھی ہم سب کے سامنے ظاہر کریں کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ ہم اپنے عمل سے ہی لوگوں کو بتا سکتے ہیں. تو بحیثیت مسلمان آج ہم کیسے تیار رہ سکتے ہیں کہ آج کل تو گھوڑوں پر جنگ نہیں ہو رہی ہے، اور گھوڑے تو آج کل کام میں بھی نہیں آتے ہیں. تو لہٰذا آج کا جو جہاد ہوگا قلمی جہاد ہوگا، یا عملی جہاد ہوگا، یا علمی جہاد ہوگا انٹلیکچوئل لیول پر. آپ دیکھیں کہ میڈیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے، فیس بک پر اگر آپ کوئی ایسے گروپ میں چلے جائیں وہ آپ سے ایسے کراس کوشچن کرتے ہیں کہ سامنے والا مجبور ہو جاتا ہے. جو ایتھیسٹ ہیں ان کو ہی لے لیں آپ، یا اور دوسرے لوگ جو کہ اسلام کے دشمن ہیں، جیسے کہ کچھ ہماری ینگ جنریشن ہے وہ اپنے تجربات بتا رہے تھے کہ جیسے ان کو باہر جانے کا اتفاق ہوا تو ایسے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا کہ جو آپ سے اتنے کراس کوشچن کرتے ہیں، وہ آپ کو دلیل دے کر ثابت کرتے کہ دیکھو تم غلط ہو اور ہم صحیح ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم یہاں مسلمانوں میں جو درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں تو یہ تو ان کے کچھ بھی یعنی یہ تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ آپ کو ایک منٹ میں آپ کا اپنا گرویدا بنا لیں گے. تو آپ کے پاس منطقی دلائل ہوں. اور آپ دیکھیں کہ جب یونانی فلسفہ مسلمانوں کے اندر آیا، جب مسلمان عروج پر تھے ماشاءاللہ، اور مسلمان علوم و فنون میں بہت زیادہ ترقی کر رہے تھے، تو ان لوگوں نے یونانی فلسفے کے تعلق سے یہ سوچا کہ اچھا یونانی فلسفہ لینا ہی نہیں چاہیے کیونکہ اس سے ہمارا عقیدہ بگڑنے کا اندیشہ ہے. تو اس وقت دو گروپ پیدا ہو گئے تھے، ایک نے کہا کہ یونانی فلسفے کو ٹرانسلیٹ ہی نہ کیا جائے، یہ اس کو کفر کا فتویٰ لگا دیا. دوسرے لوگوں نے کہا کہ پورا یونانی فلسفہ ٹرانسلیٹ کر لیا جائے. جبکہ ان دونوں کے بیچ میں کچھ جو صحیح لوگ تھے، صحیح نظریہ رکھنے والے، ان لوگوں نے کہا کہ غیر مسلموں کی بھی اگر کوئی ایسی باتیں ہیں جیسے یونانی فلسفہ، اس میں سے جو اسلام کے مطابق ہے اور جس سے ہمارے دین کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور ہم کو علم و عمل میں آسانی ہو سکتی ہے، وہ لے لیا جائے، اور جو غلط چیزیں ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہ غلط ہے، تاکہ وہ لوگ اس سے بچ سکیں. اور آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہوا اس کی وجہ سے الحمدللہ. پھر جو اس وقت آپ دیکھیں کہ جو لوگ نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے تھے، تو ان کے ساتھ دلائل کے ساتھ بات کرنے میں کتنی آسانی ہوئی. امام ابو حنیفہ کے ہم کو بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ اس وقت جو جہمیہ فرقہ تھا یا قدریہ فرقہ تھا یا اور معتزلہ فرقے کے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اور نئی نئی چیزیں جو ہے کانسیپٹ لوگوں کو دے دیے تھے یہ سب مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے عقیدے الگ الگ بنا لیے تھے. تو امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل، ان سب کے بارے میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح سے انٹلیکچوئل لیول پر ان سے بحث و مباحثہ کرتے تھے، اور ان کو اس طرح سے جواب دیتے کہ وہ سامنے والا ڈیفیٹ ہو جاتا تھا اور وہ لاجواب ہو جاتا تھا. تو لہٰذا ہم کو آج بھی اسی طرح تیار رہنا ہے. آج میڈیا کی جنگ ہے، دیکھا جائے تو آج فیس بک پر اور انٹرنیٹ پر دیکھا اتنے آپ کو دلائل ملیں گے، اور اتنا آپ کو ایسے قائل کرنے والے آپ کو واقعات ملیں گے یا جملے ملیں گے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. تو لہٰذا آپ اس لیول پر تیاری رکھیں کہ آپ جواب دے سکیں انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے بچوں کو کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہماری جو نئی جنریشن ہے ان کو یہ سب فیس کرنا پڑ رہا ہے. اگر آپ نے بچپن سے اپنے بچوں کا عقیدہ درست نہیں کیا، اور بچپن سے بچوں کو وہ صحیح علم نہیں دیا، سالڈ علم، اوتھینٹک اور پختہ علم، تو اللہ نہ کرے پھر جب یہ لوگ جائیں گے کالجز میں یونیورسٹیز میں تو اللہ نہ کرے کہ ان کو وہ لوگ اپنے رنگ میں ڈھال لیں یا اپنے رنگ میں رنگ لیں، بلکہ ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہونے چاہیے یعنی علمی دلائل جس سے ہم مقابلہ کر سکیں۔ اور انہوں نے جب کیا تھا ہمارے اسلاف نے کہ جیسے جیسے حالات ان کے سامنے آتے گئے، آپ دیکھیں ان لوگوں نے حالات کا رونا نہیں رویا کہ اچھا حالات ایسے تو ہم کیا کریں، کہ جب ایسا ہوا ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دور وہ بھی آیا کہ مسلمان میدان میں تھے اور ان کے سامنے نہر آ گئی یا سمندر آ گیا، تو اب وہ سوچ رہے تھے کہ کیا کریں، تو انہوں نے ایسا کیا کہ جو مسلمانوں کے امیر تھے انہوں نے سمندر میں اپنا گھوڑا ڈال دیا، یعنی جہاں پانی کم تھا جو دریا وغیرہ وہ تھا تو دریا میں اپنا گھوڑا ڈال دیا، اور ان کا دیکھا دیکھی پورے لشکر نے ان کو فالو کیا اور انہوں نے بھی اپنے گھوڑے ڈال دیے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو غیر مسلم قومیں تھیں وہ اتنا حیران تھے کہ کیسی لشکر ہے، کیسا لشکر ہے کہ ان کو موت کی اور جان جانے کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تو وہ کہا جاتا ہے ایک سیرت کی کتابوں میں ہم کو ملتا ہے کہ فارسی میں وہ لوگ کہا کرتے تھے دیو آنند، یعنی دیو آ گئے ہیں، یعنی وہ سمجھتے کہ کوئی عجیب مخلوق ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے کہ جن کو کوئی چیز کی فکر نہیں ہے۔ اور جب ایرانی بادشاہ نے یا ایرانی کمانڈر نے اپنے لوگوں سے پوچھا تھا کہ کیا بات ہے کہ مسلمان جو ہے ڈیفیٹ کرتے چلے جاتے ہیں، یعنی جیتتے چلے جا رہے ہیں، ان کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سک رہا، کیا وجوہات کیا ہیں؟ تو اس کے جو لوگ تھے آپس میں ان لوگوں نے اس کو جواب دیا کہ ہم لوگ موت سے بھاگتے ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں، مسلمان موت کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی صحابہ کرام کو کوئی فکر ہی نہیں تھی موت کی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جان جائے گی جس کی وہ شہید کا درجہ پائے گا وہ زندہ ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس انعامات ملیں گے، اس کو رزق ملے گا، تو یہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے گویا جنت کو، اور اس پر اتنا یقین تھا ان کو کہ اس کے لیے انہوں نے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دی ماشاء اللہ، ان کو اس پر کوئی دکھ نہیں تھا بلکہ وہ خوش تھے کہ ہماری جانیں اللہ کی راہ میں جائیں ماشاء اللہ۔ کیسا وہ ایمان تھا، اور آج ہمارا ایمان ہم جانچے ذرا اور پرکھیں کہ آج ہمارا ایمان کیسا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کیوں ہم کو قرآن پڑھتے رہنا ہے بار بار، یہ قرآن ہمارے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، ہمارے توکل میں اضافہ کرتا ہے، ہمیں ہمارے جو اسلاف ہیں جو گزرے ہیں پہلے کے لوگ ان کے واقعات بتاتا ہے کہ کیسے انہوں نے ثابت قدمی دکھائی، کیسے وہ تیار رہے، اس وقت ان کے پاس جو سورسز تھے وہ سورسز کو انہوں نے استعمال کیا کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ تھے وہ صحابہ کہ اور ان کی نگاہیں زمین کی طرف نہیں جھکتی تھیں، وہ آخرت پر نظر رکھنے والے لوگ تھے۔ شکوہ جواب شکوہ کبھی پڑھیے گا آپ لوگوں کو موقع ملے جن کی اردو اچھی ہے، اس میں علامہ اقبال نے بہت اچھے سے بتایا ہے کہ کیسے تھے وہ اور آج ہم کیسے ہیں، تھے تو آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے امید فردا ہو، کہ وہ ہمارے اسلاف تھے، وہ ہمارے آبا و اجداد تھے، انہوں نے سٹرگل کیا، کوشش کی، جدوجہد کی، اسباب و وسائل جو کچھ ان کے پاس تھے، کم سے کم سورسز جو تھے وہ بھی استعمال کیا انہوں نے، اور حالت کا رونا نہیں رویا اور نکل گئے اللہ کی راہ میں ماشاءاللہ نیڈر ہو کر۔ اور آج ہم حالات کا رونا روتے کہ ہائے کیا کرے، حالات ایسے ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو سورسز ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے، حالانکہ جتنے وسائل مسلمانوں کے پاس ہے یا مسلم کنٹریز کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ماشاءاللہ، دولت میں بھی مسلمان پیچھے نہیں ہیں اور وسائل کے لحاظ سے بھی مسلمان پیچھے نہیں ہیں۔ تو بس کیا چیز کی ضرورت ہے، ہمت کی، توکل کی، ایمان کی، صبر کی، استقامت کی، تو وہ ہم پیدا کریں اپنے اندر۔ تو ہر وقت تیار رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور کیوں ہر وقت تیار رہنا، تاکہ پھر کبھی بھی بیچ میں کوئی مشکل آ جائے تو اس کا پھر مقابلہ کر سکو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہو تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے، تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المومنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ واقعی میں دلوں کو جوڑنا اور دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ آج جو مسلمان آپس میں مل جل کر کام کرتے ہیں، ان کے دل میں جو محبت ہے دین کے کام کرنے کی وجہ سے، اس اللہ کی کتاب کی وجہ سے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور واقعی میں جو دینی ساتھیوں سے جو محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ اصل میں آپ دیکھیں کاز ایک ہوتا ہے نا، ایک ہی مقصد کے لیے کام کرنے والے لوگ، ایک ہی مقصد کے لیے جڑے ہوئے لوگ، ان کا دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایک دوسرے سے، صرف وہ کس لیے جڑے ہوتے ہیں اور کس لیے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں کہ وہ ان کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی تڑپ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جب مقصد ایک ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو مومنوں کے دل اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیے ہیں اور آپس میں محبت پیدا کر دی ہے. اور واقع میں آپ دنیا کی دولت خرچ کر دیں لیکن جو دینی محبت ہے اس کو خریدا نہیں جا سکتا. اور یہ محبت ایسے نہیں ملتی، یہ اسی وقت ملتی ہے جب آپ ایک کاز کے لیے، ایک مقصد کے لیے جمع ہوں. تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کو اسی نعمت کی طرف یہاں پر اشارہ کر کے فرما رہا ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہو تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. سوچیں ذرا 20 کا جو ریشو بتایا جا رہا ہے 200، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے. سبحان اللہ. کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے، یعنی جو مقابل والے لوگ ہیں وہ شعور نہیں رکھتے. اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو وہ 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے. اب ریشو کم کر دیا گیا ہے. اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. یعنی یہ تھا کہ 20 جو ہے 200 پر غالب آئیں گے، اب کیا کہا جا رہا ہے کہ 100 200 پر آئیں گے، 100 صابر ہوں. تو خود بخود اللہ تعالیٰ نے بوجھ ہلکا کر دیا. اور یہ بھی ایکچولی بعض مفسرین کے نزدیک یعنی جو آیت ناسخ و منسوخ کہلاتی ہیں اسی میں سے ایک آیت ہے. تو لہٰذا قلت کم ہو، تعداد کم ہو، لیکن کوالٹی اچھی. اور کوالٹی کون سی کہی جا رہی ہے پر؟ صبر والی کوالٹی. تو کوالٹی اگر اچھی ہو تو اور ثابت قدمی ہو تو یقین جانیے کہ فائدہ اس کا بہت زیادہ ہوگا، لیکن اس کے لیے کوالٹی شرط ہے. کسی نبی کو یہ زیبہ نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہو جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے سے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی. بس جو کچھ مال تم نے حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں پر جنگ بدر کی اس بات کی طرف اشارہ ہے جس میں قیدیوں کا ذکر ہے. جب جنگ بدر، ہم جانتے کہ جب کافر اور مشرق جنگ ہار گئے تو بہت سارے لوگ قیدی بنا لیے گئے. جو قیدی مدینہ لائے گئے، اب ظاہر سی بات ہے کوئی جیل وغیرہ تو نہیں تھی، تو قیدیوں کو گھروں میں ہی رکھا گیا. اور ماشاء اللہ قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا گیا، کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر کے قیدیوں میں خالد بن ولید کے بھائی بھی تھے ایک، تو ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مکہ والوں کو کھجور کھانے کی عادت نہیں ہے، اور کھجور کھانے سے بعض اوقات پیٹ تھوڑا سا اس میں تکلیف ہو جاتی تھی، کیونکہ صحابہ کرام جو مہاجرین آئے تھے ان کو بھی شروع شروع میں بہت تکلیف ہوئی. وہ وہاں الگ غذا کھانے والے تھے، کہا جاتا ہے کہ وہاں دودھ اور روٹی اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے تھے، لیکن یہاں پر مدینہ میں کھجور کی غذا تھی زیادہ، تو کھجور سے ان کی طبیعتیں خراب ہونے لگی تھی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مکہ والوں کو کھجور کی عادت نہیں، لہٰذا ان کو روٹی پرووائڈ کرو. تو کہا جاتا ہے کہ جو قیدیوں کو گھروں میں رکھا گیا تھا تو جو گھر والے تھے وہ خود کھجور کھاتے تھے اور ان کو روٹیاں دیتے تھے. سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ یعنی آپ رحم دلی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ آپ کی رحم دلی ہی تھی کہ جس کی بنا پر جب قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہونے لگا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ اچھا ان کو قتل کر دیا جائے، اور وہ بھی ایسا قتل کیا جائے کہ جس کا جو رشتہ دار ہے مسلمان، تو وہ مسلمان رشتہ دار کافر قیدی کو قتل کرے گا، اپنے کافر رشتہ دار کو. تب ابو بکر صدیق سے مشورہ کیا، تب ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول، ایسا کرتے ہیں کہ ہم ابھی مسلمانوں کی معاشی حالت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کو فدیہ دے کر ہم آزاد کر دیتے ہیں، کہ ان کو بھیج دیا جائے اور پھر ان سے فدیہ لے لیا جائے تاکہ وہ پیسہ مسلمانوں کے کام میں آ سکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز زیادہ پسند آئی ابو بکر صدیق کی. لہٰذا کہا جاتا ہے کہ جو لوگوں کے جو مالدار لوگ تھے ان سے فدیہ لیا گیا، جو غریب لوگ تھے جو پیسہ نہیں دے سکتے تھے تو ان سے وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور مکہ میں زیادہ تعداد میں لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک ایک قیدی جو لکھنا جانتا ہو وہ 10 10 لوگوں کو مدینہ کے لکھنا پڑھنا سکھا دے، اور یہی ان کا فدیہ ٹھہرا. سبحان اللہ، جو دین ہمارا اقرا سے شروع ہوتا ہے، جس کا پہلا لفظ یہ اقرا، جس ہم جو کلام اللہ تعالی کے پاس سے نازل ہوا ہے اس کی ایک پوری سورت کا نام سورہ قلم ہے. قلم مطلب لکھنا. جس میں ایک اتنا خوبصورت سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ وہ رحمان ہے جس نے تم کو بولنا سکھایا اور تمہیں بیان کرنے کی قوت دی اور لکھنا سکھایا. تو اس سے آپ سوچیں کہ وہ دین جس میں لکھنے اور پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے. اور یہ جو وحی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ کے رسول سے معراج کے موقع پر گئے تھے تو آپ نے وہاں پر جو آواز سنی سدرۃ المنتہا کے قریب، کہ لکھنے کی قلم کی آواز سنی آپ نے، سبحان اللہ. تو قلم یعنی فرشتے لکھ رہے تھے اور کیا کچھ لکھا جا رہا ہوگا، اور کتنے آپ سوچے کہ کتنے دنیا میں لوگ ہیں، ان سب کے اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں کتاب میں سب کچھ لکھ رکھا ہے، جو کتاب مبین کہا گیا اس کو یہ لوح محفوظ کہا گیا، اس میں سب کی تقدیر لکھی ہوئی ہے. اب آپ سوچیں کہ لکھنے سے آج یہی مسلمان امت آج ہم کیسے لکھنے پڑھنے سے بھاگتے ہیں. سب سے کم کہا جاتا ہے اخبار پڑھا جاتا ہوگا تو مسلمان قوموں میں، یعنی مسلمان امت میں، جو مسلمان قومیں جہاں پر بھی آباد ہیں مسلم امہ، سب سے کم پڑھنے والے وہ ہیں. اور اگر آپ انڈیا کی حالت دیکھیں تو جو لٹریسی ریٹ ہے، جیسے کہ جو سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی، اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ ایون جو دوسری قومیں ہیں جن کو دلت وغیرہ کہا جاتا ہے، بودھ مذہب کے لوگ یا ایسے اور بھی دوسری قومیں جو پچھڑی ہوئی قومیں ہیں، ان میں بھی لٹریسی ریٹ مسلمانوں سے زیادہ ہے، لیکن مسلمانوں میں سب سے کم ہے، بہت ہی کم. جو یعنی ناخواندگی جو پائی جاتی ہے تعلیم کے لحاظ سے، سب سے ورسٹ حالت مسلمانوں کی ہے. تو وہ امت جس کی پہلی وحی کا لفظ اقرا ہے، وہ امت جس کے رسول نے سب سے پہلا کام، یعنی پہلا اسکول مدینہ میں جو قائم کیا لکھنے پڑھنے کے تعلق سے، وہ مدینہ میں سب سے پہلا اسکول قائم ہوا، کس وقت؟ 2 ہجری میں قائم ہو گیا، ماشاءاللہ. تو بھلا وہ قوم کیسے تعلیم سے نہ بلد اور نہ واقف رہ سکتی ہے؟ تو ہم کو خود اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے. اور واقعی یہ قلم کا ساتھ ہے، یہ کبھی چھوٹنا نہیں چاہیے. ہم مسلمانوں کو کبھی بھی پڑھنے لکھنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ہمارے کانسیپٹ کیا دیا جاتا ہے لڑکیوں کو اور لڑکوں کو بھی، بس جب تک کہ پڑھائی کرنا ہے پڑھائی کر لو، جاب لگ گئی سب ختم، قلم اور کاغذ سے ناطا توڑ لو. اور لڑکی کے ذہن میں تو پہلے سے بچپن سے بات ڈالی جاتی ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد بس صرف شادی ہے، اور شادی کے بعد اچھے اچھے کپڑے پہننا، شادیوں میں شرکت کرنا، تقریبات اٹینڈ کرنا، اور گھر چولہا چکی بس. تو چولہا چکی سے منع نہیں کیا جا رہا، ضرور کریں، لیکن لکھنے پڑھنے پر بھی توجہ دیں، کیونکہ علم انسان کو آگہی اور شعور عطا کرتا ہے. علم انسان کو اونچی اچھی سوچ عطا کرتا ہے، وہ پرواز سکھاتا ہے کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، تیرے سامنے آسماں اور ہیں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اونچی سوچ، اونچی پرواز، اونچی اڑان کی سوچ دیتا ہے دین اسلام ہم کو، کہ اللہ کے رسول نے جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا، ایک تو بہت بہترین سلوک کیا، یعنی ان کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے کئی لوگ مسلمان ہو گئے، اور خالد بن ولید کے بھائی بھی اسی جنگ بدر کے قیدیوں میں تھے اور الحمدللہ مسلمان ہو گئے. تو پہلی اسکول جو وجود میں آئی وہ مدینہ میں تھی، جو کہ جنگ بدر کے قیدیوں سے جن سے کام لیا گیا، اور انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا، ماشاء اللہ. تو بھلا آپ خود بتائیے کہ کیا آج ہم تعلیم سے بے بہرا ہو سکتے ہیں؟ تو کوشش کریں کہ ہم اپنے، اور سلم ایریا زیادہ مسلمانوں کے ہے، تعلیم میں سب سے پیچھے مسلمان ہیں، غربت میں مسلمان ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمیں کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو اپنے معاشرے میں، اپنے سوسائٹی میں کتنی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. بھلا کیا آپ اور میں صرف اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ دوڑ کر کے سکون سے بیٹھ سکتے ہیں کہ بس میرا گھر بن جائے، میرے بچے اچھے ہوں، میرا گھر اچھا ہو بس، یا میں اچھی ہو جاؤں؟ نہیں، ہم کو سب معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے کام کرنا ہے. ہم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، ہم کو اپنے گھر پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ اپنے سوسائٹی کے لیے بھی کام کرنا ہے، تعلیم کو عام کرنا ہے، لوگوں کی سوچ کو بلند کرنا ہے، لوگوں کے اندر وسعت نظری پیدا کرنا ہے، لوگوں کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم سے آراستہ کرنا ہے. تو الحمدللہ اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کام لیا، اور آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اگر آپ کی سوچ اچھی ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا ٹیلنٹ دیا ہو، اور سبحان اللہ کے رسول کی حکمت عملی آپ دیکھیں کہ آپ نے کیسے دشمنوں سے بھی فائدہ اٹھایا، ماشاءاللہ ان کا جو ٹیلنٹ تھا اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. کہ قیدی لکھنا جانتے تھے، انہیں کہا کہ تم 10-10 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، تمہاری قید ختم ہو جائے گی، ماشاءاللہ. تو ہم بھی اس طرح سے کام لینے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی کچھ حکمتوں سے ہم کو نواز ہے اس کو دین اسلام کی راہ میں لگائیں. تو جب جو قیدیوں سے جو فدیہ لیا گیا تھا، تو صحابہ اکرام کے دل میں خیال آیا کہ اچھا یہ مال غنیمت ہم کھائیں یا نہ کھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اب تم لے چکے ہو تب یہ حلال ہے تمہارے، تم کھا سکتے ہو. لیکن حالانکہ پہلے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ بعد میں وہ دشمنی اور نہ نکالے، لیکن یہ فیصلہ بھی ایک طرح سے درست ہی ہے اور یہ بھی اللہ کے پاس لکھا ہوا ہی تھا. لہٰذا اب تم نے فدیہ لے لیا تو تم اس کو آرام سے کھا پی سکتے ہو، اس میں کوئی نافرمانی کا پہلو نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اس کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ آپ کے قابو میں آ گئے. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے. جن لوگوں نے فدیہ دیا تھا اور جو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ فدیہ بہت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ تم کو اس سے زیادہ لوٹا دے گا. اور عباس سے دیا اللہ نے اس میں شامل تھے، اور انہوں نے کہا جاتا کہ اپنا بھی اور اپنے جو ان کے بھائی کے بیٹے تھے ان کا بھی فدیہ دیا. اور پہلے وہ فدیہ دینے میں آناکانی کر رہے تھے، تب اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا وہ آپ نے فلاں فلاں مال جو وہاں رکھوا کر آیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اور وہ فدیہ بھجوایا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو فدیہ تم نے دیا ہے اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا. تو واقعی میں جب ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر عباس رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیا اور پھر وہ مال غنیمت آیا، تو کہا تھا کہ اتنا کچھ تھا ان کے پاس مال غنیمت میں سے کہ ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا. ماشاء اللہ. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں. رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دار الاسلام میں آ نہیں گئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں. ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں. اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا. یہاں پر آپ دیکھیں خاص طور سے حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اپنے جانوں سے اور اپنے مالوں سے، ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اولیاء ہیں، ولی ہیں. اور انصار اور مہاجرین کے خاص طور سے قربانیوں کا یہاں ذکر کیا گیا اور ان کی فضیلت بتائی گئی، کیونکہ جن لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے ان کی الگ قربانی ہے، جن لوگوں نے اپنے گھر بار ان کو دیے ان کی ماشاء اللہ کتنی بڑی قربانی ہے. آپ دیکھیں تو دونوں کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر. تو ہم کو بھی آپ دیکھیں یا تو انصار بننا ہے یا مہاجر بننا ہے، تیسرا کوئی درجہ نہیں ہے. تیسرا درجہ صرف منافقت کا ہے. تو یا تو ہم برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف ہجرت کرنے والے بنے، اپنی پرانی بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتوں کی طرف ہم منتقل ہوں، اور یا پھر ہم انصار بنے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو نئے نئے دین میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یا جو ایسے لوگ ہیں جو پہلے گناہگار تھے اور اب انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد دین کی تبلیغ بنا لیا ہے، ان کی مدد کریں، ان کو بلیم نہ کریں، ان کو نام نہ رکھیں اور ان کی پرانی زندگی پر ان کو طنز نہ کریں. تو یا تو مددگار بنے یا ہجرت کرنے والے بنے، اور تیسرا درجہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ہم منافقین میں سے ہو. تو ان لوگوں کے درجات بلند ہیں جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھر بار چھوڑے. تب ہم آج کیا کر سکتے ہیں؟ آج کے دور میں ہم جو ہماری ایسی عادتیں جیسے بہت زیادہ سونے کی عادت ہے، بہت کھانے کی عادت ہے، وقت بیکار گزارنے کی عادت ہے، واٹس اپ، چیٹنگ، فیس بک اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اگر وہ بہت زیادہ ہم کو عادت ہے، ہم اس کو چھوڑیں اللہ کے راستے میں اور اپنا وہ وقت اللہ کی راہ میں لگائیں. جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں. ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے، وہ بھی تمہیں میں شامل ہیں. مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یقین اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. سبحان اللہ. تو کن لوگوں کے درجات بلند ہیں؟ جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جنہوں نے مدد کی. تو آپ دیکھیں کتنے فائدے کہ ان کے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے، اور یہ صرف جنت ہی میں ہوگا، یعنی رزق کریم. اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ رزق عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو عطا کرے گا انشاءاللہ. لیکن خون کے رشتے اپنی جگہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ خونی رشتوں کے ساتھ لا تعلقی یا قطع تعلقی کرنا جائز نہیں ہے بالکل بھی. سورۃ توبہ مدنی سورت ہے، اور وہی جیسے میں نے آپ سے پہلے شروع میں ہی کہا تھا کہ سورہ توبہ ایک طرح سے کسوٹی فراہم کرتی ہے، ہمیں اگر سورہ توبہ پڑھ کر بھی ہم نہ بدلے تو یقین جانیے کہ پھر ہمیں کیا چیز بدلائے گی، واللہ عالم۔ تو یہ اصل میں ہمارے سامنے اس میں منافقین کا اور مومنین کا ذکر کر دیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں اور پرکھ لیں کہ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں اور ہمارے اندر کون سی کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ سورہ توبہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھی جاتی ہے نہ پڑھی جاتی ہے جب اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اور کیوں نہیں لکھی جاتی اور کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوا رہے تھے، جیسے کہ بہت سارے صحابہ جو کاتبین وہی تھے، اور سب سے پہلے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ بلایا کرتے تھے قرآن لکھنے کے لیے جیسے آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول نے نہیں لکھوائی لہٰذا صحابہ نے بھی نہیں لکھی۔ اور چونکہ اللہ کے رسول جب سورہ توبہ پڑھتے تھے اور بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے لہٰذا صحابہ کرام بھی نہیں پڑھتے تھے۔ اور یہ سب سے بڑا یعنی ایک معجزہ، یعنی جو قرآن اللہ کی کتاب ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی بسم اللہ تو آپ دیکھیں آج تک نہیں لکھی جاتی ہے، آپ نے نہیں پڑھی تو آج تک پڑھی نہیں جاتی ہے۔ تو قرآن جیسے نازل ہوا تھا ایز اٹ از، جیسے وہ آسمانوں سے اتر رہا تھا، جیسے جیسا جیسے پڑھا گیا اور جیسے لکھا گیا، آج تک 1450 سال گزرنے کے باوجود بھی ماشاءاللہ ہماری یہ کتاب جیسی کی ویسی ہے، اس میں کوئی تبدیلی کوئی چینج نہیں، کوئی حرکات کو بھی چینج نہیں کیا گیا ہے ماشاءاللہ، نہ اس کے معنی میں تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ اس کے حرکات میں، نہ اس کے نقطوں میں، نہ اس کے اعراب میں، نہ اس کے پڑھنے پڑھانے میں، نہ لکھنے لکھانے میں۔ اسی لیے قرآن کو نقل کیا جاتا ہے، اس قرآن کا املا نہیں کروایا جاتا، مطلب آپ قرآن کو دیکھ کر ہی لکھیں گے، کیونکہ کہاں کہیں پر علی جیسے ابراہیم میں کہیں را پر کھڑا زبر آیا ہے لیکن کہیں را کے بعد الف آیا ہے، تو جہاں پر کھڑا زبر آیا وہاں کھڑا زبر ہی لکھیں گے اور جہاں الف آیا وہاں الف ہی لکھیں گے۔ آپ خود سے ڈیسائیڈ کر کے خود سے نہیں لکھ سکتے کہ نہیں ابراہیم ہے تو دونوں طریقے سے لکھا جا سکتا ہے، کیسا بھی لکھے نہیں۔ تو قرآن کا املا نہیں ہو سکتا، قرآن کو نقل کیا جاتا ہے، دیکھ کر ایز اٹ از لکھا جاتا ہے مصحف عثمانی کی مدد سے، کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے جب قرآن کو جمع کروایا تھا ایک قرات پر تو وہی نسخہ قابل قبول ہے۔ اور کیوں نہیں لکھی جاتی؟ اس کی وجوہات مسلمان مفسرین بہت ساری بتاتے ہیں، اس میں سے ایک مین وجہ تو یہی کہ اللہ کے رسول نے نہیں لکھوائی لہٰذا ہم بھی نہیں لکھیں گے، اب ہم اس کے کوئی جواز نہیں تلاش کریں گے۔ دوسرا ریزن مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ اس میں مشرکوں سے اعلان برات ہے، یعنی ان سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے، اور چونکہ اس میں ان کی سزا کا ذکر ہے کہ ان کو قتل کرو، تو لہٰذا جس میں اللہ تعالیٰ نے قتل کی بات کی اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں سے آئے گی پھر؟ تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اور چونکہ مشرکوں سے اعلان برات ہے، ان کی سزا کا ذکر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت یہاں کیسے آئے گی؟ تو اس لیے بسم اللہ نہیں لکھی جاتی اور پڑھی جاتی۔ براءتم من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اب یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ یہ ایکچولی فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اور فتح مکہ میں ہم سب جانتے کہ فتح مکہ جب ہوا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کے موقع پر بھیجا تھا۔ تو یہ پہلا حج تھا جبکہ مسلمان مکہ کو فتح کر چکے تھے اور وہاں پر بت نہیں تھے، اور لیکن ابھی مشرکین بھی حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور مسلمان بھی آئے ہوئے تھے، تو اب یہ آخری موقع تھا کہ مشرکین کو وہاں داخل ہونے کی اجازت ملی۔ اس کے بعد سے وہاں اعلان کر دیا گیا کہ اب کوئی مشرک اگلے سال سے حج نہیں کر سکتا، کوئی یہاں برہنہ ہو کر طواف نہیں کرے گا، کوئی یہاں سیٹیاں اور تالیاں نہیں بجائے گا، اور جو حج ہوگا وہ صحیح اسلامی طریقے سے ہوگا جو اللہ کے رسول نے بتایا تھا، اللہ کے یعنی وحی کے ذریعے سے جو آپ کو معلومات ملی تھی۔ تو وہاں اعلان کر دیا گیا کہ جو لوگوں کے مسلمانوں کے معاہدے ہیں وہ 4 مہینے تک ہیں، اور 4 مہینے میں اگر وہ چاہیں تو یا تو اسلام قبول کر لیں یا پھر ورنہ ادروائز اس کے بعد اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اور 4 مہینے کے بعد بھی اگر کوئی اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتا ہے یا اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو پھر ان کے خلاف اعلان برات ہے، پھر ان سے کھلم کھلا جنگ ہوں گی۔ تو آپ دیکھیں کہ پہلے 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا ان کو، 4 مہینے کی مہلت دی گئی، اور پھر معاہدہ کھلم کھلا جو ہے یعنی یہ اعلان کیا گیا، چھپکے سے یا پیچھے سے وار نہیں کیا گیا کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا، جیسے کہ مشرکین کیا کرتے تھے ہمیشہ کہ بغیر کسی یعنی بات کو بتائے وہ معاہدہ توڑ دیتے تھے اور مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں کرتے تھے۔ تو یہاں پر تو الحمدللہ ہر بات بہت ہی کلیئر کٹ بتا دی گئی۔ تو جو لوگ سورہ توبہ کو مس کوٹ کرتے ہیں کہ اچھا دیکھو سورہ توبہ میں ہے کہ جہاں پاؤ مشرکوں کو قتل کرو، تو یہ اس کے لیے نہیں ہے یہ آیت، یہ تو اس وقت مشرکین مکہ کے لیے خاص تھی کیونکہ ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی، اب 4 مہینے کے بعد اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو قتل کیا جائے گا، تو یہ ان لوگوں کے لیے آیت تھی۔ اطلاع عام ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے, اور جو منہ پھیرتے تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اب یہاں حج اکبر یوم الحج اکبر آیا ہے. اب ہمارے یہاں پر پتہ نہیں کہاں سے مسکنسپشن آیا کہ اچھا جمعہ کے دن حج آئے تو حج اکبر ہوگا اور عام دنوں میں حج آئے تو حج اصغر ہوگا. تو ایسا نہیں ہے. مشرکین مکہ اصل میں عمرہ کو حج اصغر کہا کرتے تھے اور حج کو حج کے مہینے میں حج کرنے کو حج اکبر کہتے تھے. اور جس صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو کوئی جمعہ کا دن نہیں تھا اس وقت, تو لہٰذا حج اکبر کوئی نہیں ہوتا. حج اکبر کا مطلب حج ہی ہے سمجھے. تو بعض اوقات کچھ لوگ کہتے کہ اچھا جمعہ کے دن حج آ رہا ہے تو پھر وہ نہیں بھی جانا چاہتے تو چلے جاتے ہیں حج کو کہ حج اکبر آ رہا ہے. تو حج اکبر اور حج اصغر کوئی قسم کی چیز نہیں ہے. جو بھی حج آپ کریں گے وہ حج اکبر ہی ہوگا, چاہے وہ جمعہ کو آئے, چاہے وہ سیٹرڈے آئے, چاہے وہ سنڈے آئے یا منڈے آئے, کوئی بھی دن آئے. تو اب یہ حج کے موقع پر جب ابوبکر صدیق امیر حج تھے, قافلے کے امیر تھے, تو تب اعلان کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات کا اظہار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی. اگر توبہ کر کے تم پلٹ آؤ تو سمجھ جاؤ کہ تم کامیاب ہو گئے, لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کو تم عاجز نہیں کر سکتے اور ان کو عذاب کی سزا خوشخبری سنا دو. نہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا. بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کی, پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی, تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو, کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے. بس جب حرام مہینے گزر جائے تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ, اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کے لیے خبر لینے کے لیے بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو انہیں چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے, پھر اسے اس کے معمون تک پہنچا دو. یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ عام مشرکوں کی بات نہیں کی گئی, یہاں وہ مکہ کے مشرکوں کی خاص طور سے بات کی گئی اور جو مکہ کے آس پاس کے قبائل تھے ان سے, کیونکہ ان کو چار مہینے کا موقع فراہم کیا گیا تھا. اب ان چار مہینوں میں اگر وہ کوئی جو ان کے سامنے آپشنز رکھے گئے تھے ان آپشنز میں سے وہ کوئی بھی قبول نہیں کرتے ہیں, تو اس صورت میں اب ان کو کہا گیا کہ اب ان کو قتل کرو جہاں پاؤ. تو اب یہ جو ہے عام لوگوں کی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے کہ کئی آس پاس کے علاقوں میں کئی نان مسلمز موجود تھے اور وہ نان مسلم مسلمانوں کی حکومت میں رہتے تھے, اگر ایسے ہی قتل کرنا ہوتا تو ان کو بھی قتل کیا جا سکتا تھا. تو یہ حکم عام لوگ عام مشرکوں کے لیے تھا ہی نہیں, یہ اسپیشلی مکہ اور آس پاس کے لوگوں کے لیے تھا. عام مشرکوں کے لیے تو پھر کیا ہے کہ یا تو میدان جنگ میں ان سے جنگ ہوں گی یا پھر وہ ذمی بن کر رہیں گے, یعنی مسلمانوں کے حکومت کی ذمہ داری میں رہیں گے اور ان کو پروٹیکشن ان کی حفاظت کی جائے گی. تو اس اعلان میں دراصل کیا باتیں بیان کی گئی تھی کہ ایک تو ایمان کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا, اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے, بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا منع ہے, جنہوں نے معاہدے کی پابندی کی ان کے ساتھ معاہدہ باقی رہے گا, یعنی جو لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے تو ان کے ساتھ وہ معاہدہ برقرار رہے گا. اور یہ کیوں کیا گیا تھا, کیونکہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی, صلح حدیبیہ کا معاہدہ کھلم کھلا توڑا, تو لہٰذا ان کے خلاف پھر یہ جنگ کا اعلان تھا. اور یہاں پر میدان جنگ میں اگر کوئی تم سے پناہ مانگ لے تو تم کو پناہ دینا ضروری ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد اس کو اس کے معمون تک یعنی اس کی امن والی جگہ تک پہنچا دینا ہے, اب تم اس کو قتل نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں کہ مشرکین کی اتنی حفاظت ہے تو کن لوگوں کی, جو آپ کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھا ہے تو آپ کو بھی اس کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھانا ہے, بلا وجہ مارنا نہیں ہے. ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا, تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو, کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں, تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا. وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں, اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی, پھر اللہ کے راستے میں سدے راہ بن کر کھڑے ہو گئے. بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے. کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا, اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے. بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں, اور جاننے والوں کے لیے ہم نے اپنے احکام واضح کر دیے ہیں. اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو, کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں, شاید کہ پھر وہ باز آ جائیں. اب دیکھیں کہ اس میں بھی جو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ تو تمہاری کوئی پرواہ نہیں کریں گے، قدابت داری کا بھی لحاظ نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ عہد نبھاتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں، تو پھر تم بھی ان کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ، لیکن ہمیشہ زیادتی ان کی طرف سے ہی. اب دیکھیں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہمیشہ مشرکین مکہ نے حملہ کیا، جنگ بدر، جنگ احد، خندق، ساری جنگیں. صرف پھر فتح مکہ جب صلح حدیبیہ ہوا اور اس میں انہوں نے کھلم کھلا معاہدہ توڑا، تو پھر اس وقت پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جا کر اب ان سے جنگ کی جائے. تو تقریباً اتنے سال کے بعد، یعنی 8 سال کے بعد، پھر پہلی دفعہ مسلمان جنگ کے لیے گئے، اور وہ بھی امن و امان سے انہوں نے جنگ کی، کسی کو کھلم کھلا قتل نہیں کیا، اور عام معافی کا اعلان کر دیا تھا اللہ کے رسول نے. یعنی وہ ایک طرح سے دیکھا تھا تو جنگ ہوئی نہیں، وہ بہت کم، الحمدللہ اتنی پرامن طریقے سے مکہ کو فتح کیا گیا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان حیران ہو جاتا ہے کہ بھلا اتنا کامیاب کیسے ہو سکتا ہے. اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا ماشاءاللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی ماشاءاللہ اس میں. کیا مشرکوں سے کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں، اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو. ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کر دے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا، اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا. اللہ سب کچھ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے. سبحان اللہ، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کا ڈر دل سے نکال دو، اللہ سے ڈرو، اللہ زیادہ مستحق ہے ڈرنے کا. اور کیوں مومنوں کے دل کی جلن بجھا دے گا؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے بلا وجہ مسلمانوں کو تکلیف دی تھی، بلا وجہ نکالا تھا، تو مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیسے ہوئے کہ ان کو کعبۃ اللہ پھر واپس جانے کا موقع مل گیا، کعبۃ اللہ میں امن و امان ہو گیا، وہاں ان کو نماز پڑھنے کی آزادی ملی، طواف اور عمرہ کرنے کی آزادی ملی ماشاء اللہ، تو لہٰذا دل ٹھنڈے ہو گئے. کہ تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جانفشانی کی، اور اللہ اور رسول المومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ جانچ پڑتال کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے کہ کون سچے مومن ہیں اور کون صرف زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں. تو سچے مومن کیسے پہچانے جائیں گے؟ جو مشکل وقت میں ڈٹے رہیں، جمے رہیں، صبر اختیار کریں، اور قربانی دینے والے رہیں، قربانی کی سطح پر جینے والے رہیں. تو ایسے ہی مومن کو اللہ تعالیٰ پھر ثابت قدمی مزید عطا فرماتا ہے. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں، ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے. اللہ کی مسجدوں کے آباد کار خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکات دیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. انہیں سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے. بہت ہی بہترین آیت ہے. یہاں پر ایکچولی اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی بات کی جا رہی ہے، کہ کفار مکہ اصل میں، کیونکہ انہوں نے وہاں 360 بت رکھ دیے تھے، تو اس مسجد کو جو کہ صرف اللہ کے نام پر قائم کی گئی تھی اور اللہ کے نام پر تعمیر کی گئی تھی، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اس گھر کو پاک اور صاف رکھنا، لیکن انہوں نے اس گھر کو بتوں کی گندگی سے، اس کی آلائش سے پر کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اصل مسجد کے متولی تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو شرک اور کفر سے پاک رہیں، جو خالص اللہ کی بندگی کرنے والے بنے، جو خالص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بنے. مشرکین بھلا کیسے مجاور بن سکتے ہیں؟ کیسے اللہ کے گھر کے حفاظت کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہوں جو شرک اور بدعت اور گمراہی سے دور ہوں. اور ان لوگوں نے کیا سمجھ رکھا تھا اصل میں کفار مکہ نے، کہ اچھا یہ بس پانی پلانا حاجیوں کو اور کھانا کھلانا بس یہی نیکی کے کام ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر بھی گرمی کے دنوں میں محرم میں سبیلیں لگ جاتی ہیں. اس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ آیت پڑھنے کے بعد. اجعل تم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور روزے آخر پر، اور جس نے جانفشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پر کھلم کھلا بتا دیا گیا ہے کہ تم نے مسجدوں میں رہ کر پانی پلانے کی خدمت کو اور حاجیوں کو کھانا کھلانے کی خدمت کو یہ سمجھ دیا کہ اچھا تم بہت بڑا نیک کام کر رہے ہو۔ اصل تو جو مومن ہوتے ہیں ان کے ذمے بہت بڑے بڑے کام ہیں۔ ہمارے یہاں پر بھی کیا کہتے ہیں، لوگ سال بھر کبھی نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن مسجدوں میں ٹھنڈے پانی کے کولر لگوا دینا، یا ٹھنڈی ہوا کا انتظام کر دینا، یا رمضان میں کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دینا، یا غریب بچوں کو کھانا کھلا دینا، سمجھتے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ تو دیکھیں، اس کی بھی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے کہ سوسائٹی کے ایسے غریب اور نادار لوگوں کی ہیلپ کی جائے، یا یہ کچھ ظاہری چیزوں کی بھی کچھ اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اصل اہمیت کس کی ہے کہ اللہ کی راہ میں ایمان، عمل صالح اور جد و جہد اللہ کی راہ میں۔ تو ظاہری چیزوں کو انسان جب اس طرح سے بہت زیادہ اہمیت دینے لگتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پر محرم میں اور پتہ نہیں کون سا مہینہ ہوتا ہے، کوئی اور ایک مہینہ ہوتا ہے شاید ربیع الاول میں، اتنے بڑے بڑے جو ٹاکیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ ڈرم جیسے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں پانی کو سٹور کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے ڈرمز، تو وہ اتنے بڑے بڑے وہ بھر کر شربت بنایا جاتا ہے، اور اس میں آج کل اب سیاست بھی آ گئی ہے، اب ہر سیاسی پارٹی کیا کرتی ہے، ڈرائی فروٹس کی شربت بناتی ہے، اور یعنی وہ اب پہلے تو وہ رسول اللہ کی محبت میں، اور پتہ نہیں شاید اس وجہ سے پلایا جاتا تھا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جب وہ شہید ہوئے تھے تو وہ پیاسے تھے، تو کچھ لوگ وہ سوچ کے بھی بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کانسیپٹ ہے الگ الگ لوگوں کے، جبکہ اس کا کوئی دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سبیلے بنانا راستے میں کچھ مہینوں میں اسپیشلی، یا لوگوں کو پانی پلانا، اب ادھر شربت پلا رہے ہیں لوگوں کو، پانی پلا رہے ہیں، اور ادھر ظہر کی اذان ہو رہی ہے اور وہ نماز غائب، تو بھلا بتائیے یہ کوئی نیکی ہو سکتی ہے؟ تو نیکی آپ خود ساختہ معیار جب نیکی کے ہم بنا لیتے ہیں نا، تو پھر ہم اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، لہٰذا خود ساختہ نیکیوں کے معیار نہ بنائیں۔ پانی پلانا بہت اچھا کام ہے، مطلب پانی پلانا سب سے اچھا صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی پوچھا گیا کسی کی والدہ کا یا کسی کا انتقال ہوا، تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول میری والدہ کے لیے سب سے اچھا صدقہ کون سا ہو سکتا ہے جو جس کی وجہ سے میری والدہ کو وہاں آخرت میں اجر ملے، تو اللہ کے رسول نے ہمیشہ پانی کا ذکر کیا کہ کنواں کھدوا دو، پانی کا انتظام کر دو۔ تو پانی پلانا، پانی کا انتظام کرنا بہت اچھی نیکی ہے، ماشاء اللہ ہم اس سے نہیں روک رہے ہیں، لیکن اس کو ہی زندگی کا مقصد بنا لیا جائے اور اس کے لیے پھر اتنے اہتمام کیے جائیں، اور پھر اس کے لیے سارے دن بھر کی نمازیں چھوڑ دی جائیں، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ پہلے تو نماز امپورٹنٹ ہے اصل میں۔ تو بہرحال کفار مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ظاہری رسم و رواج اگر وہ کر لیں تو اس سے ان کی عبادت یا ان کا کام پورا ہو گیا، جبکہ یہ بالکل درست نہیں تھا۔ اسلام صرف ظاہری جو اعمال ہے اس پر توجہ نہیں دیتا، بلکہ جو اصل چیز ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان ہو، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی اطاعت ہو، اور پہلے فرائض کی پابندی آتی ہیں، اس کے بعد نوافل آتے ہیں۔ تو چند ظاہری مذہبی اعمال کی نمائش نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی اللہ کی راہ میں قربانی دینا اور ایمان لانا ہے، اصل یہاں پر یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے۔ اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ چند نمائشی مذہبی اعمال کو بجا لانا، اس کو تقدس اور اس کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے۔ تو مسجدوں کو آباد کرنے کے وہی حقدار ہیں جو کہ صحیح ایمان والے ہیں۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تو میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی وہ غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کی باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ تم کو یہ ساری چیزیں، یعنی اللہ کی محبت ایک طرف اور رشتہ داروں کی اور مال کی محبت ایک طرف، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اگر تم کو یہ چیزیں زیادہ پسند ہیں تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ اب دیکھیں کہ اگر دیکھا جائے تو سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرما دیا تھا کہ انسان کی فطرت میں ان چیزوں کی محبت رکھ دی گئی ہے، مال کی، بیٹوں کی، عورت کی، بہت ساری دنیا کی مال و دولت کی، لیکن اس محبت کو اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنے دینا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول ہیں اور ان کی محبت کا پلڑا ہے، اور دوسری طرف اپنے رشتہ دار ہیں اور مال و دولت ہے۔ تو اب یہ دیکھنا کہ کس کا پلڑا زیادہ جھکتا ہے، کس کی طرف زیادہ ہمارا رجحان ہے، اور کیوں محبت کی بات کی جا رہی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے انسان پھر کچھ بھی، کسی بھی قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو جس سے محبت ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ تو اگر آخرت کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو ذرا ان محبتوں سے، جو دنیاوی محبتیں ان سے بچ کر رہنا، ان محبتوں کو اللہ کی محبت پر غالب نہ آنے دینا۔ تو یہاں پر ہمیں خطاب کیا گیا ہے، آپ کو اور مجھے، اور ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے، ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی محبت کو چھوڑ کر ان لوگوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، تو پھر کہا جا رہا ہے کہ انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یعنی ایک طرح سے وارننگ دی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلنے سے کہیں گھبراتے تو نہیں ہیں۔ یعنی وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، کہ سب سے اعظم درجہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور یہی کامیاب ہیں، اور اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں جن کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، رحمت ہے، اور اللہ تعالی کی رضامندی ہے، اور جنت ہے، اور نعیم مقیم کہا گیا ہے کہ ایسی نعمتیں ہیں جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور یہ صرف جنت میں ہو سکتا ہے، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اجر عظیم ہے۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ نہ تم بناؤ یا نہ تم محبت کرو کن لوگوں کو، ان تمام لوگوں کو جو یہاں پر بتائے گئے ہیں، کہ پہلے بیٹے ہیں، والدین ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، ازواج ہیں، رشتہ دار ہیں، اور مال ہیں جن کے مان پڑ جانے کا، جن کے نقصان کا اندیشہ ہو، یا تجارت ہے جس کے نقصان پڑنے کا خطرہ ہو، یا وہ گھر ہیں جو تم کو اللہ اور اس کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں اللہ کی راہ میں جہاد سے روکتی ہیں انسان کو۔ تو لہٰذا اس کو سوچنا چاہیے کہ کہیں میں اللہ کی راہ میں نکلنے کی بات آ رہی ہے، اور آج نکلنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، کیونکہ آج ہمیں میدان جہاد میں تو نہیں جانا ہے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم کو اللہ کے دین کے لیے وقت دینا ہے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، اصلاح کے لیے، اور غیر مسلموں میں دعوت دین کا کام کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کتنا وقت دیتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیشہ ہم بہانے بناتے کہ نہیں بس میرا گھر، میرے بچے اور میری ذمہ داریاں۔ تو آپ دیکھیں گھر اور یہ بچے، یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری کچھ اور بھی بنتی ہے۔ تو اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ مال و دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتان وہم گما لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اس کے پیچھے بھاگتے رہنا اور اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دینا، دراصل یہ ایک وہم ہے ہمارا، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہمیں پھر زیادہ محبوب ہیں، اور کون سی چیزیں اللہ کے راستے سے ہمارے لیے رکاوٹ بنتی ہیں۔ کہیں ہماری نیند تو نہیں ہے جو ہم کو اللہ کے راستے میں جانے نہیں دیتی؟ کیونکہ آج کے دور میں دیکھا جائے تو علم کا حصول اور اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کرنا، اپنے وقت کو لگانا، کیونکہ آج سب سے زیادہ ضرورت ہمارے دین کو ہمارے وقت کی ہے اور ہمارے مال کی ہے. تو مال بھی ایک حد تک مسلمان ماشاءاللہ دے دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں میں انفاق کا جذبہ آج بھی سرد نہیں پڑا ماشاءاللہ، آج بھی مسلمان بے دریغ اور بہت زیادہ انفاق کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قائم رکھے. لیکن جو چیز کی کمی ہے وہ ہے وقت اور ٹیلنٹ دینا، کہ ہمارے سارے اچھے بچے جو ہمارے ذہین بچے ہیں ہم ان کو کہاں لگا دیتے ہیں دنیا کے کام میں، اور جو اگر ایسے ہی بیکار بچے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے یا جو اپاہج ہیں وہ ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا ان کو مدرسے میں ڈال دو، تو کیوں ایسا میں آ رہا ہے ہمارا. تو ہم آج ٹیلنٹ کی ضرورت ہے ہمارے دین کو، ہمارے دین کی خدمت کو ہم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنا ٹیلنٹ وہاں لگائیں، اپنا وقت وہاں لگائیں. اور جب وقت اور ٹیلنٹ لگائیں گے تو یقین جانے کہ آج تصویر دوسری ہوگی انشاءاللہ، اور ہم کو کچھ اور دیکھنے کو ملے گا. تو سوچیں، اپنا محاسبہ کریں، میں اور آپ ہم سب مل کر محاسبہ کریں کہ وہ کون سی چیزیں جو ہم کو اللہ کے راستے سے روکتی ہیں، وہ کون سی چیزیں جو ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم کو نیکی میں آگے نہیں بڑھنے دیتی. تو لہٰذا ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور ہٹانے کی کوشش کریں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں آگے بڑھتے جائیں. پھر اس کے بعد جنگ حنین کا ذکر ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے جو علاقے تھے وہاں کا ارادہ کیا، اور آس پاس جیسے طائف ہے اور آس پاس کے جتنے قبیلے تھے ان سب پر حملہ کرنے کا آپ نے ارادہ کیا. تو جو مکہ کے کچھ لوگ تھے جو کہ ابھی مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن اسلام کی طرف ان کے دل مائل ہو گئے تھے، تو اللہ کے رسول نے ان کو بھی ساتھ میں لے لیا. تو غزوہ جو مکہ تھا، مکے میں 10,000 مسلمانوں کا لشکر تھا، اب مکہ سے 2,000 نان مسلم کو اللہ کے رسول نے اور لے لیا تو 12,000 کا لشکر ہو گیا، اور ابھی تک کا یہ سب سے بڑا لشکر تھا 12,000 کا لشکر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس وقت یہ حال ہو گیا کہ جب یہ غزوہ حنین میں مسلمان گئے تو جو بنو ثقیف وغیرہ کے جو قبیلے تھے طائف میں، کہا جاتا ہے کہ بہت ہی ماہر تیر انداز تھے، ان لوگوں نے پہاڑیوں میں چھپ کر مسلمانوں پر تیر اندازی کی، اور مسلمان تھوڑے سے لاپرواہ ہو گئے تھے کہ اب تو ہمارا اتنا بڑا لشکر ہے اور ہم اتنے چھوٹے سے قبائل پر حملہ کر رہے ہیں تو ہم تو جیت ہی جائیں گے، تو لہٰذا تھوڑے سے سست یہ لاپرواہ ہو گئے اور انہوں نے اپنی حفاظت کے ہو سکتا ہے وہ اقدامات نہ کیے ہوں. تو جب ان کو اپنی تعداد پر غرہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے دیکھا کہ کیا حال ہوا، پھر اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا اور پھر مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کیا، کیونکہ انہوں نے اس قدر تیر اندازی کی تھی کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ شہید ہو گئے جنگ میں اور مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی. لیکن پھر اللہ کے رسول نے آوازیں دی سب کو، سب پھر ایک جگہ جمع ہوئے اور پھر دوبارہ سے جنگ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو الحمدللہ فتح اور کامرانی سے نوازا. تو اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اے ایمان لانے والوں، مشرکین ناپاک ہیں لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ علیم و حکیم ہے. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے. اور دین حق کو اپنا دین اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. اب یہاں پر اہل کتاب سے جنگ کی بات آ رہی ہے، اور اہل کتاب چونکہ اس زمانے میں جو اہل کتاب تھے چونکہ دیکھا جائے تو مسلمانوں کے آنے سے پہلے وہی مسلمان تھے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے لہٰذا ان کو کافر کہا گیا ہے اور ان سے جنگ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہے تو اہل کتاب لیکن چونکہ انہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا لہٰذا وہ مسلمان نہیں ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی جس کو بہت زیادہ ہمارے یہاں پر مسکوٹ کیا جاتا ہے یا اس کے تعلق سے مسکنسپشنز پائے جاتے ہیں، غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور اس کو نان مسلمس نے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے اور مسلمانوں کو بھی خود کنفیوز کیا ہے، اور بہت سارے ہمارے مسلمان خود نہیں جانتے کہ جزیہ کیا ہوتا ہے اور ذمی کس کو کہتے ہیں. تو جزیہ یہ ایکچولی جزیہ ایک ٹیکس ہے، جزا مطلب جیسے آپ اگر آپ کوئی ٹیکسی پر دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پر اجرہ لکھا ہوتا ہے یعنی اجرت. تو جزیہ مطلب ایک ٹیکس جس کو ہم آج جیسے ہم گھروں کے ٹیکس پے کرتے ہیں یا بجلی اور بھی بہت سارے ٹیکس ہیں، نل کے ٹیکس پے کرتے ہیں، تو یہ ٹیکس جیسے آج ہے ایسے اس زمانے میں بھی تھا. اور یہ ٹیکس کیا ہوتا تھا اصل میں کہ کوئی مسلمان حکومت اگر ہوتی اور اس میں اگر کوئی نان مسلم لوگ رہتے تو چونکہ ان کو زبردستی تو اسلام لانے کے لیے زبردستی نہیں کی جاتی تھی ان کے اوپر، ان کو ان کے دین کے اور مذہب کی آزادی تھی کہ تم جو مذہب کو فالو کرنا ہے کرو، لیکن جب تم اسلامی حکومت میں رہو تو تم مسلمان حکومت کی ذمہ داری میں ہوگے. یعنی کتنا رسپیکٹ والا انداز ہے آپ دیکھیں، تو تم ذمی ہو گئے یعنی تم مسلمانوں کی ذمہ داری میں آ گئے اب، تو اس کی وجہ سے تم کو جزیہ پے کرنا ہے، ٹیکس پے کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم سے جنگ نہیں کرائی جائے گی، جب مسلمان جنگ کے لیے جائیں گے تو یہ نان مسلموں کو جنگ پر مجبور نہیں کیا جائے گا. تو چونکہ تم جنگ نہیں کرو گے اور چونکہ مسلمان زکات دیں گے, جو مالدار مسلمان ہیں وہ زکات دیں گے, تو اب جو غیر مسلم وہاں رہ رہے ہیں اور وہ پورے شہر کی فیسلٹیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, گورنمنٹ کی فیسلٹیز سے, تو ظاہر سی بات ان کو کچھ نہ کچھ تو ٹیکس پے کرنا پڑے گا نا, ایسے تو فری میں نہیں رہ سکتے, یہ تو ہر جگہ کا اصول ہے. اور پہلے جو نان مسلم لوگ ہوا کرتے تھے وہ لوگ تو اتنا زبردستی لوگوں سے وصول کر لیتے تھے بہت زیادہ, اسلام نے تو اس کے بارے میں اتنا الحمدللہ عدل اور انصاف سے کام لیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے جزیہ ہوا تھا, اور جو کماتا تھا اور بہت زیادہ کماتا تھا اس سے لیا جاتا تھا, اور کہا جاتا تھا جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی 100 روپے کما رہا ہے تو اس سے 10 پیسے یا 1 روپیہ اس طرح سے لیا جاتا تھا, اور بوڑھے لوگوں سے نہیں لیا جاتا تھا, عورتوں سے نہیں لیا جاتا تھا, بچوں سے نہیں لیا جاتا تھا, اور اپاہج اور کمزوروں سے نہیں لیا جاتا تھا, یا جو بے روزگار ہے ان سے نہیں لیا جاتا تھا. اب آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی فیسلٹیز غیر مسلموں کو حاصل تھی ایک مسلم کنٹری میں, اور آج آپ دیکھیں کہ آج مسلمان جو نان مسلم کنٹریز میں ہیں ان کے ساتھ کیا حال ہے. تو یہاں پر اس لیے یہ جزیہ لیا جاتا تھا ان سے کہ ان کے اوپر جنگ کی پابندی نہیں تھی, ان سے زکات نہیں لی جاتی تھی, تو لہٰذا ان کو صرف یہ ٹیکس پے کرنا پڑتا تھا جو بہت کم ہوتا تھا, اور بوڑھے لوگوں سے بالکل نہیں ہوتا تھا. ایون اللہ کے عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو لوگ ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں, جیسے مثال کے طور پر اگر ایک بوڑھا آدمی ہے یا اس کی ایج زیادہ ہو گئی ہے اور اب وہ کما نہیں رہا ہے تو اس سے بھی نہیں لیا جاتا تھا. تو یہ الحمدللہ فیسلٹیز حاصل تھی غیر مسلموں کو مسلمان کنٹریز میں, تو اس کو جزیہ کہتے ہیں. اور ذمی اس غیر مسلم کو کہتے ہیں جو مسلمان حکومت کی ذمہ داری میں ہوتا ہے, اور مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو پوری طرح سے پروٹیکٹ کرے, اس کی حفاظت کرے. کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کو بلا وجہ کوئی قتل کر دیا, اس کو مارے. اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اگر وہ مسلمان ہے تو اس سے بدلہ لیا جائے گا. تو مسلمان حکومت غیر مسلم کی حفاظت کے لیے جو ٹیکس لیتی ہے اس کو جزیہ کہتے ہیں, اور مسلمانوں سے زکات نہیں جاتی جبکہ غیر مسلموں سے جزیہ لیا جاتا ہے. اور ذمی وہ شخص جس کی ذمہ داری مسلمان حکومت پر ہوتی ہے, جان اور مال کی حفاظت مسلمان حکومت اس کی اپنے ذمہ لیتی ہے. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے, اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں, اور ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے, اللہ کی مار ان پر کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. اب یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دونوں قوموں نے, دونوں اہل کتاب کی بڑی بڑی قوموں نے نعوذ باللہ اس طرح سے رسولوں کو یا جو نیک لوگ تھے ان کو اپنا اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا, اور خود ساختہ ان کا یہ عقیدہ تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ کی مار ان پر یہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑا جرم انہوں نے جو کیا تھا وہ آیت نمبر 31 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آیت نمبر 31 دیکھیے, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ اما یشرکون. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے, اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی, حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا, وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں, پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اب یہاں پر علماء اور احبار کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا تھا. احبار جیسے ہم نے اس دن پڑھا تھا ہیبر سے ہے, ان کے جو علماء تھے, اور رہبان جو مطلب نیک درویش عالم. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہبرس سے, تو چونکہ یہ فقہی جو فتاوی دینے والے بڑے بڑے علماء جو تھے وہ تھے, یعنی بہت زیادہ بڑے عالم, اور رہبان یہ درویش قسم کے لوگ جو بہت نیک عابد زاہد متقی پرہیزگار ہوتے تھے. تو بہرحال انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اپنا رب بنا لیا. تو کہا جاتا ہے کہ ادی بن حاتم جو کہ ایک اہل کتاب میں سے تھے, نصارہ میں سے تھے, اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا, تو انہوں جب یہ آیت نازل ہوئی تو آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسی آیت ہے, اور ہم نے کہاں اپنے ارباب کو اللہ کے برابر درجہ دے دیا ہے. جیسے سورہ آل عمران میں بھی ایک آیت اسی سے ملتی جلتی ہے, تو یا تو سورہ آل عمران کی آیت کو پڑھ کر وہ پوچھنے آئے, یا یہ والی آیت کو پڑھ کر وہ پوچھنے آئے, تو اللہ کے اس نے کہا کہ کیا تم اپنے علماء کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں کر لیتے, یعنی جو تمہارے علماء نے حرام قرار دے دیا اس کو حرام نہیں بناتے, اور جو تمہارے علماء نے حلال کر دیا اس کو حلال نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا تو کرتے, تو کہا کہ یہی اپنے ارباب کو نعوذ باللہ رب بنانا ہوا. تو آپ دیکھیں کہ آج تو یہ لوگ مسلمانوں کی ہر بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا یہ ٹیکس کیوں ہے, یہ جزیہ کیوں ہے, لیکن خود ان کے جو جرم تھے اس پر وہ پردہ ڈالتے ہیں. اپنے جرائم تو کھول کر نہیں بتائیں گے کہ ہم ان کے جرائم کیا ہے, کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا. تو علماء کو رب بنانا کیا ہوتا ہے, کہ جو علماء حلال کہیں وہ حلال سمجھا جائے, جو علماء حرام کہیں وہ حرام سمجھا جائے. ہمارے یہاں پر بھی کچھ لوگ ہیں, کچھ وہ ایک فتویٰ لے کے گھومتے ہیں کہ اچھا غیر مسلم کنٹری میں, یا کچھ اور بھی لوگ ہیں کہ اچھا سود جائز ہے, یا پھر گھر کے لیے, یا آپ مشکل میں مبتلا ہیں تو لہٰذا آپ سود سے قرض کا لین دین کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے. سود ہر حال میں ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی ہم کو معلوم ہے کہ سود ناجائز ہے. اسی طرح سے بہت سارے ایسے غلط فتاوی کہ حلالہ کروانا, یعنی جو کانٹیکٹ میرج ہے جس کو نکاح متا کہتے ہیں کہ دو دن کے لیے تین دن کے لیے نکاح کرنا, یہ سب کیا ہے؟ یہ علماء کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ جس چیز کو چاہیں جائز قرار دیں اور جس چیز کو چاہیں ناجائز قرار دیں, جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں پر اللہ تعالی کی لعنت ہے. تو کیسے پھر یہ جائز ہو سکتا ہے حلالہ, نکاح حلالہ؟ تو احبار اور رہبان کو رب کیوں بنایا گیا, اور کس طرح ان کے دیے گئے فتووں کو صحیح سمجھنا؟ ان کے علماء جس چیز کو حلال کہتے وہ حلال جانتے اور جس چیز کو حرام جانتے تھے وہ حرام جانتے تھے, یعنی ان کے علماء نے وہ اختیار اپنے پاس لے لیا تھا جو اللہ کا اختیار تھا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کا اختیار اپنے نبیوں کو بھی نہیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیوں شہد کو اپنے اوپر حرام کرتے ہو جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ تو جب انبیاء کو اس کی اجازت نہیں تو علماء کو اجازت کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ آیت 32, یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویاب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں, مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں, اور کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے جنس دین پر غالب کر دے, خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہ رہے ہیں, اور اللہ کے نور سے مراد یہاں پر دین اسلام ہے اصل میں. تو کیا یہ کفار کی پھونکوں سے بھلا بجھایا جا سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی جتنی انہوں نے کوشش کی اتنا اتنا الحمدللہ دین پھیلتا چلا گیا. جتنی ان کی کوشش اسلام کو دبانے کے لیے ہوتی تھی اتنا اسلام پھیلتا جاتا تھا ماشاء اللہ. تو کسی نے کہا تھا نا کہ نور اللہ ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. تو جتنا تم اس کو دبانے کی کوشش کرو گے اتنا ہی ابھرتا چلا جائے گا. جتنا تم اس کے خلاف پروپیگنڈا کرو گے, جتنا تم اس کو بدنام کرو گے اسلام کو, اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت مزید کھولتا جائے گا اور اس کی حقیقت لوگوں کے دلوں پر واضح کرتا چلا جائے گا. کفار مکہ نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ حج کے موقع پر ایسا کرتے ہیں کہ اسلام کے خلاف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو باتیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہاں فلاں شخص ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے پاس ایک ساحرانہ کلام ہے, اس کی بات نہ ماننا. کہا جاتا ہے کہ ان کا یہ پروپیگنڈا خود انہی کے خلاف ثابت ہو گیا, اور ایک طرح سے اسلام کی اشاعت اور تشہیر ہو گئی. جن لوگوں کو نہیں بھی معلوم تھا ان کے دل میں بھی کیوریوسٹی پیدا ہوئی اور وہ جاننے کے لیے بے چین ہو گئے کہ اچھا یہ کیا چیز ہے, ہم دیکھیں تو صحیح. اور پھر ماشاءاللہ وہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہو گئے. تو لوگ اپنی چالیں چلتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی تدبیر فرماتا ہے. لوگ کتنا بھی اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کریں, جو حقیقت ہے اسے حقیقت بدل نہیں سکتی. لوگ کتنا بھی کہیں کہ رات کو دن کہیں, لیکن کیا رات کو دن کہنے سے رات دن ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتا. اور اس طرح سے لوگ دن کو رات کہیں تو کیا لوگوں کے کہنے سے ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کر رہے گا, چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. اے ایمان لانے والو, ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی, اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانی اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا, لو اب سمیٹو اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. باطل طریقے سے مال کھانا کیا ہوتا ہے؟ کہ یہی غلط فتوے دے کر مال کھانا, یا لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق فتوے دے کر مال کھانا, رشوت لینا, یہ سب باطل طریقوں میں آ جائے گا. یا دھوکہ دے کر مال حاصل کرنا, دھوکہ دے کر مال بیچنا, وہ سب باطل میں آئے گا. پھر کنز اس مال کو کہتے ہیں جس کی زکات نہ نکالی گئی ہو, کیونکہ جس مال پر زکات نکال دی جائے وہ کنز نہیں رہتا, اور جس مال پر زکات نہیں نکالی جائے وہ کنز کہلاتا ہے. اور پھر وہی کنز کیا ہوگا؟ یہ مال کل قیامت کے دن اسی سے پیٹھوں کو, پیشانیوں کو اور پہلوؤں کو داغا جائے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور اس پر اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس پر ڈیٹیل بحث کر سکیں یا بات کر سکیں, اس کے لیے الگ سے لیکچر موجود ہے زکات کی اہمیت کا یا مال کے تعلق سے, تو وہ آپ لوگ سن لیجئے گا. حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کی نوشتے میں 12 ہی ہے, اور ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں. یہی ٹھیک ضابطہ ہے, لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں, اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے. نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں، کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا. جیسے کہ مشرکین مکہ کا اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرمانے کے پہلے سے 12 مہینے ہی تھے، سال میں 12 مہینے ہی ہوا کرتے تھے، اب اس میں سے 4 مہینے محرم تھے. اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں جس کو حرام مہینے کہا جاتا ہے؟ رجب ایک الگ سے آتا ہے، پھر ذی الحجہ اور محرم اور ذی القعدہ، یہ 4 مہینے محترم مہینے کہلاتے ہیں. تو زمانے جاہلیت سے یہ 4 مہینوں میں جنگ نہیں ہوتی تھی، ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا. لیکن اب کیا ہوتا تھا، ان لوگوں نے خواہش پرستی ایسی کی، یعنی شیطان اس طرح سے ان کے اوپر غالب آیا اور اپنے نفس کو انہوں نے خدا بنا لیا کہ جو اگر کبھی اتفاق ایسا تھا کہ ان کو جنگ کرنا ہوتی کسی قبیلے سے اور وہ رجب کے مہینہ آ جاتا تو کہتے کہ ٹھیک ہے ہم رجب کا مہینہ بھی اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں، بعد میں کوئی اور ایک مہینہ اس کے بدلے دے دیں گے اس کو حرام کر لیں گے. یعنی جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، یعنی اپنے مرضی سے چاہے تو حلال کر لیا، اپنے مرضی سے حرام کر لیا. جیسے کہ نکاح حلالہ میں ہوتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ کی گنتی بھی پوری کرو کہ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی، کہ نیک بھی بنے رہو اور اللہ تعالیٰ کے حرام کو حرام بھی رہنے دو، لیکن جب دل چاہو اس کو حلال کر لو اپنی مرضی سے، اور اپنی مرضی سے جب دل چاہو اس کو حرام کر دو یا حلال کر لو. تو اس طرح سے دھوکہ دے کر وہ خود ہی کو دھوکہ دیا کرتے تھے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کہ تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. تم نہ اٹھو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسرے گروہ کو لے آئے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب یہاں پر اللہ کی راہ میں نکلنے کی بات کی گئی ہے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب جس وقت مسلمانوں کا امیر اعلان کر دے کہ سب کو جنگ میں چلنا ہے تو اس وقت جنگ حالت جب وہاں فرض عین ہو جاتی ہے، سب کو نکلنا ضروری ہوتا ہے. لیکن جب اگر سب کے لیے نکلنے کا نہیں کہا جائے بلکہ کچھ لوگوں سے کہا جائے تو جب وہ فرض کفایہ ہوتی ہے، کچھ لوگ نکلے کچھ لوگ نہ نکلے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم کو اللہ کی راہ میں جدوجہد تو مسلسل کرتے رہنا، جیسے آج کے دور میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اب تو میدان جنگ میں جنگیں نہیں ہوتی، اب تو ہم کو ہمیشہ تیار رہنا ہے. کب میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر یا جس بھی طرح سے کالجز میں اس میں کہ جب زبانی بحث ہوتی ہے یا زبانی بات کی جاتی ہے تو آپ کو ہمیشہ تیار رہنا ہے، آپ کو لیس رہنا ہے کہ آپ صحیح سے جواب دے سکیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیوں تم نہیں نکلتے اور کیوں تم نہیں نکلے، اور اگر تم نہیں اٹھو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ نکلنے کا جو انجام ہے وہ بہت سخت ہے، کہ دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں بھی سزا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو کوئی اور لے آئے گا. تو اس کا مطلب کہ جب مسلمان یہ کام چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے غیر مسلموں کو لائے گا، دوسرا گروہ لے آئے گا جو ریورٹ ہوں گے، اور تم جو کام نہ کر سکے اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے گا. اور واقعی میں آج جو ریورٹ ہوئے مسلم ہیں وہ جو دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، آپ یقین جانے کہ ہم لوگ وہ کام نہیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی، اور ماشاء اللہ وہ اتنے دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دے رکھا ہے، یعنی ان کے پاس ٹیلنٹ ہے ماشاء اللہ، وہ کوالیفائڈ ہیں، اور پھر بھی وہ اپنا وقت پورا اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں. اور آج ہم جو پیدائشی مسلم ہیں ہم کیا کر رہے ہیں دیکھا جائے تو، جیسے قربانیاں وہ لوگ دے رہے ہیں آج ویسے قربانیاں ہم لوگ نہیں دے رہے ہیں. اور یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات دشمنوں ہی سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے جو اسلام کے مددگار بن جاتے ہیں. اسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. کہ جب ہلاکو خان نے اور جب اس نے حملہ کیا تھا تاتاریوں نے، ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اسلامی ممالک کی، اور اس قدر قتل و غارت کی گری کی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ بس اس سے بڑھ کر اور قیامت کیا ہو سکتی ہے. لیکن انہی کے لوگوں میں سے پھر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جو مسلمانوں کے ساتھ رہے، جو مسلمان بنے، اور ماشاء اللہ ان لوگوں نے وہ کام کیا کہ جس کی خوشخبری اللہ کے رسول نے دی تھی، کہ جو ایک تو عین جالوت والی جنگ ہے اور دوسرا محمد بن فاتح، کہ جو اللہ کے رسول نے قسطنطنیہ کانسٹنٹین اوپل جو ہے اس کی فتح کی خوشخبری دی تھی کہ ایسا گروہ اس کو کانکرٹ کرے گا، اور وہ گروہ کو اپنے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی. تو مسلمان بہت دفعہ کوشش کرتے رہے لیکن وہ ہمیشہ پوری طرح سے اس کو کانکرٹ نہیں کر سکے تھے، لیکن محمد بن فاتح نے اس کو ماشاء اللہ وہ جنگ جیتی تھی، جو کہ اور یہ انہی لوگوں میں سے تھا محمد بن فاتح جو تاتاری تھے، انہی کی اولاد میں سے تھا جو بعد میں پھر مسلمان ہو گئے. اگر تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، جب دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے۔ اللہ زبردست اور دانا اور بینا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہاں جو پیچھے کی آیت میں ذکر آیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول کو وہ واقعہ جب آپ ہجرت کے لیے نکلے تھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کفار مکہ نے آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ اور ابو بکر صدیق تھے، پہلے سے ابو بکر صدیق نے اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی اور ایک گائیڈ بھی مقرر کر لیا تھا، عبداللہ بن اریقت اس کا نام تھا، اور اس کے ساتھ جب آپ نکلے تھے اس گائیڈ کے ساتھ، اور اس کو پہلے سے کہیں اور کسی جگہ پر مقام پر بلا لیا گیا تھا، اور آپ کے بیٹے ابو بکر صدیق کے بیٹے جو تھے عبد الرحمن بن ابی بکر، تو وہ اصل میں مکہ والوں کی خبریں لایا کرتے تھے اور وہاں کی حالت بتاتے رہتے تھے۔ تو اسی بات کا ذکر ہے کہ جب وہ غار میں دونوں تنہا تھے اور کفار کی طرف سے کچھ لوگ آ پہنچے تھے وہاں پر دیکھنے کے لیے، اور وہ اللہ کے رسول کو اگر وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھتے تھے وہ اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق کو دیکھ لیتے تھے، تو اس وقت ابو بکر صدیق بہت پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ تب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب وہ دومے کا دوسرا ساتھ میں تھا، مطلب ابو بکر صدیق ماشاءاللہ، اور یہ ابو بکر صدیق اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان کی بہت فضیلت آئی ہے کہ ہر موقع پر انہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا ماشاءاللہ۔ اور وہ ابو بکر صدیق کہتے کہ ہجرت کے سفر میں مطلب میرا معاملہ یہ تھا کہ جب کبھی مجھے ڈر ہوتا کہ حملہ سامنے سے ہوگا تو میں سامنے بیٹھ جاتا تھا اللہ کے رسول کے، جب مجھے لگتا کہ پیچھے سے ہوگا تو میں پیچھے چلے جاتا تھا کہ اگر میرا کچھ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول کو کچھ نقصان نہ پہنچے ماشاءاللہ۔ یہ تھی جان ساری، یہ تھی قربانی، اور یہ تھا آپ دیکھیں اللہ سے محبت کا ثبوت، اللہ کے رسول سے محبت کا ثبوت کہ کیسے انہوں نے ساتھ دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ خواہ ہلکے ہوں یا بوجھل ہوں، یعنی تمہارے پاس ساز و سامان ہو یا نہ ہو، جب اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکل جایا کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ منافقین کی بات کی جا رہی ہے، اور غزوہ تبوک کا موقع ہے، کیونکہ ابھی تک جتنی جنگیں ہوئی تھیں مدینہ کے آس پاس ہی ہوئی تھیں۔ یہ پہلا موقع تھا 9 ہجری میں کہ جنگ تبوک کے لیے سیریا جانا پڑ رہا تھا، تبوک جانا پڑ رہا تھا سیریا کی طرف، جو علاقہ ہے وہاں جانا پڑ رہا تھا، اور چونکہ بہت زیادہ گرمی کے دن تھے، یعنی ایسا موسم تھا جو کھجوریں پکنے کا موسم ہوتا ہے، جیسے اب جو لوگ ہم گلف میں رہنے والے ہیں جانتے ہوں گے کہ جس وقت کھجوریں پکتی ہیں آپ دیکھیں کتنا حبس ہو جاتا ہے، کتنی گرمی ہوتی ہے، اور آپ کو خود معلوم ہوگا کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں ایسے دنوں میں تو ہم سانس نہیں لے سکتے بعض اوقات، اتنی گرمی ہوتی ہے، یعنی اے سی کے بغیر گزارا نہیں۔ تو آپ سوچیں کہ ان لوگوں نے مدینہ سے تبوک کا سفر کیا، اور یہ سفر کوئی معمولی نہیں تھا، بہت لمبا سفر تھا، کئی کلومیٹر جانا تھا، اور انتہائی گرمی کے دن تھے۔ تو اور دونوں طرف سے ان کو یہ تھا کہ کھجوریں پک رہی ہیں، جس پر ان کے پوری سال بھر کی معیشت کا انحصار تھا، تو اگر ہم یہ موسم چھوڑ یعنی یہ موقع پر نکل جاتے تو پھر ہمارے کھیتوں کی یا ہمارے جو فارم ہے نخلہ ہے اس کی دیکھ بھال کون کرے گا، اور ہمارا تو پورا سب کچھ فصلیں تباہ ہو جائے گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا، نہیں آسان ہوتا سفر، آسان ہوتا تو یہ ضرور تمہارے ساتھ نکلتے منافق، لیکن چونکہ منافق ہمیشہ آسانیاں تلاش کرتے ہیں تو وہ تکلیف میں اپنے آپ کو ڈالنا نہیں چاہتے، مشکل میں اپنے آپ کو ڈالنا نہیں چاہتے، تو لہٰذا انہوں نے دیکھا کہ سفر اتنا طویل ہے تو آ کر معذرتیں پیش کرنے لگے، ایکسکیوزز پیش کرنے لگے اور بہانے بنانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون بہانے بناتا ہے اور کون نکلنے پر قادر ہے۔ تو ہم بھی اپنے آپ کا جائزہ لیں اور سوچیں کہ میں اور آپ جب اللہ کی دین کی بات آتی تو خدا نخواستہ کہیں بہانے تو نہیں بناتے، یہ کوئی ایسی چیز ہمارے راستے میں حائل تو نہیں ہوتی جو ہم کو اللہ کے راستے میں جانے سے روک دے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ہم دیکھتے رہیں اور پرکھتے رہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں، کیونکہ بہانے منافق ہی بناتے ہیں۔ معذرتیں کون پیش کرتا ہے؟ معذرتیں وہی پیش کرتا ہے جس کو جانا نہیں ہوتا ہے. یہ بہانے کون بناتے ہیں؟ بہانے منافق ہی بناتے ہیں جنہیں کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین کی صرف لپ سروس تھی. ویسے تو اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتے ہیں آپ حکم کریں, ہم تو حکم کے غلام ہیں, ہم تو یہ کرنے کو تیار ہیں, ہم تو وہ کرنے کو تیار ہیں, لیکن جیسے ہی موقع آتا پیچھے بیٹھ جاتے. اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے, لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا, اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے. وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے, اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں. اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں, یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا. ان میں سے کوئی کہتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے. سن رکھو, فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے, اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا. ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو ہمیں الرٹ, اصل میں یہ آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم اپنا جائزہ لیں, اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر منافقین کی کوئی ایک بھی کوئی خصلت تو نہیں پائی جاتی. نہ ہم کو رخصتیں طلب کرنا ہے, نہ ہم کو بہانے بنانا ہے, نہ معذرتیں پیش کرنا ہے. اور جب اللہ کی راہ میں نقصان ہونے پر خوش کون ہوتے ہیں؟ منافق ہوتے ہیں. تو لہٰذا اللہ کی راہ میں اگر کچھ نقصان ہو بھی جائے تو ماشاء اللہ کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا, اور آج کا یہ نقصان کل آخرت کے ہمیں ہمارے لیے فائدہ دینے والا بن جائے گا انشاءاللہ. تو لہٰذا کبھی بھی اللہ کی راہ میں نقصان پر دل تنگ نہیں ہونا چاہیے. ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کی منتظر ہو اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے, اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کی منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا تمہارے ہاتھوں دلواتا ہے. اچھا تب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. ان سے کہو تم اپنے مال کو راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت, بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو. ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے. نماز کے لیے آتے ہیں تو قسم ساتے ہوئے آتے ہیں, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں. ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کی دنیا کی زندگی میں ان کو مبتلا عذاب کرے, اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. آپ دیکھیں کہ ان سے نہ مال قبول کیا جا رہا ہے, نہ ان کا انفاق قبول کیا جا رہا ہے, اور ان کی جو خاص یہاں پر بتائی جا رہی ہے بات کہ ان کے اندر کیا خصلت پائی جاتی ہے کہ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو قسم ساتے ہوئے آتے ہیں. اس سے ہم خود سوچ لیں کہ اگر ہماری نماز سستی اور کاہلی پر منحصر ہے کہ ہم جو ہے جان پر ادھار کی طرح اٹھتے ہیں کہ ہائے نماز پڑھنا پڑے گا, اچھا ابھی پھر نماز آ گئی, ابھی تو نماز پڑھی تھی, پھر نماز پڑھنی ہے, ارے کتنی جلدی جلدی اذانیں ہو رہی ہیں, ابھی تو اذان ہوئی تھی. تو اس طرح کے جملے کہنا دراصل یہ بھی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے کہ وہ انتظار کرتا ہے کہ کب اذان ہو اور وہ نماز کے لیے کھڑا ہو اللہ کی یاد میں. لیکن جو منافق ہوتے ہیں ان کو نماز سب سے بھاری کام لگتی ہے, اور وہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو قسم ساتے ہوئے سستی اور کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں, کیونکہ ان کو اللہ سے محبت جو نہیں ہوتی, تو اس کی وجہ سے اللہ سے ملنے کا ان کو انتظار اور شوق بھی نہیں ہوتا. وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے کہ ہم تمہیں میں سے ہیں, حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں. اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں. اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں. اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں, اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں. کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے, وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا, اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا, ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں. دراصل یہ منافقین تھے جو اللہ کے رسول کی تقسیم پر اعتراضات کرتے تھے. ان کو کوئی بھی کل اصل میں چین سے نہیں بیٹھ سکتے تھے وہ, اور ان کا دل چاہتا تھا کہ بس سارے دنیاوی فائدے ہمیں مل جائیں اور کسی اور کو کچھ نہ جائے. تو ان کو ہر معاملے پر اعتراض تھا. اور جو لوگوں کو کام نہیں کرنا ہوتا ہے نا, یا جو لوگ خود کام نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی کام نہیں کرنے دیتے, تو وہ ہر چیز پر اعتراضات اٹھاتے ہیں. خود تو کچھ کرتے نہیں, دوسرے کچھ کرے تو ان کی ہر باریک باریک چیز پر نظر رکھ کر, اچھا یہ ایسا کیوں کیا, وہ ویسا کیوں کیا, کہ یہ دین میں جائز ہے, یہ انہوں نے تو نئی چیز نکال دی. تو اللہ کا شکر تو ادا کرے کہ کچھ کام تو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے بدعتیں نہیں ہونی چاہیے اور غلط بات نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے اور اس میں اگر ایک چھوٹا موٹی کوئی ذرا سی کسی سے غلطی ہو گئی تو اسی کو اگر پکڑ کر لے کر بیٹھ جائیں گے تو پھر تو لوگ کام کرنا چھوڑ دیں گے. تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہمیشہ مین میخ نکالنے کی, کیڑے نکالنے کی, وہ کسی بھی پل چین سے نہیں بیٹھتے, نہ خود کچھ کام کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں. تو یہ بھی منافقین کی عادت ہے کہ کچھ دوسروں کو بھی نہ کرنے دو اور خود بھی نہ کرو. تو جب اللہ کے رسول تقسیم کرتے غنائم کو تو ان کو اس پر اعتراض ہوتا تھا کہ فلاں کو کیوں نہ دے دیا, فلاں کو کیوں نہ دیا, فلاں کو کیوں دے دیا, ہم کو کیوں نہ دیا, تو اس پر وہ اعتراض کرتے تھے. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. اس زکات کی فرضیت کی آیت ہے اصل میں, اور اس میں جو صدقہ ہے اس کو فرض قرار دیا گیا ہے, اور اس لیے علماء کرام اور تمام مفسرین کہتے ہیں اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ یہی وہ والی آیت ہے جس میں زکات کی فرضیت آئی ہے, اور اس میں زکات کس کو دی جائے گی ان کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ وہ آٹھ لوگ ہوں گے جن کو زکات دی جائے گی, اور آٹھویں جو مد بتائی گئی ہے فی سبیل اللہ, تو فی سبیل اللہ کا میدان بہت وسیع ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ زکات سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ فقیروں اور مسکینوں کا. تو سب سے پہلے چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کیا, لہٰذا سب سے پہلے فقراء اور مساکین آتے ہیں, پھر عاملین آتے ہیں, یعنی عاملین یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف پر یعنی زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہیں, یعنی جو لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاتے ہیں, یعنی جو گورنمنٹ کے طرف سے زکوٰۃ کے لیے جاب کرتے ہیں اور لوگوں سے زکوٰۃ کلیکٹ کر کے لاتے ہیں, تو ان کی تنخواہیں بھی اسی میں سے دی جائے گی. پھر ہے مؤلفۃ القلوب, یعنی تالیف قلب کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا دل اسلام کی طرف راغب ہو گیا ہے, یا جن کا دل اسلام کی طرف جھک گیا ہے, جو اسلام کی طرف مائل ہو گئے ہیں, یعنی دعوت دیتے دیتے ان کا دل اب اسلام کی طرف مائل ہو گیا ہے, اب ہو سکتا بس تھوڑی سی اور دیر ہے اور وہ اسلام قبول کر لیں گے, تو ایسے لوگوں پر بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. لیکن آپ دیکھیں جو نان مسلمز ہیں ان پر نہیں کی جائے گی, ہاں لیکن تالیف قلب کے لیے خرچ کی جا سکتی ہے, کہ یا تو وہ ریورٹ لوگ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, یا جو ریورٹ بس ہونے والے ہیں آپ ان کے اوپر دعوت کا کام کر رہے ہوں. پھر رقاب کے اصل میں مؤلفۃ القلوب پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو غیر مسلم اگر جب ہیں, یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مؤلفۃ القلوب آج کے دور میں نہیں ہے, تو نہیں, اب یہ اس کا حکم منسوخ نہیں ہوا تھا, یہ آج کے دور میں بھی ہے اور بالکل نان مسلم اس میں نہیں آتے, بلکہ وہ نان مسلم آتے ہیں جو ابھی مسلمان ہونے والے ہیں, اور گردنوں کو چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے کے لیے. تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ درجہ بہ درجہ تمام مد ہیں جس میں آپ کو یہ خرچ کرنا ہے, اور ضروری نہیں کہ آپ اپنی زکات پر یہ آٹھ مدات میں خرچ کریں, بلکہ اس میں سے کسی چیز کے لیے بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلے اس میں فقراء اور مساکین آئیں گے. دو تین چیزیں اس میں سے اور یاد رکھ لیجئے کہ جیسے زکات جو ہے شادیوں میں خرچ نہیں کی جا سکتی, یعنی کہیں سے بھی آپ کوئی دلیل نہیں لا سکتے کہ شادیوں میں زکات خرچ کرنا چاہیے, اور اسپیشلی زکات جو ہے مسکین اور فقراء کے کھانے پینے کے لیے سب سے پہلے. اسی طرح سے گھر بنانے کے لیے یعنی کنسٹرکشن کے لیے بھی زکات یوز نہیں کی جا سکتی کسی کا ذاتی گھر بنانے کے لیے, چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ جب تک پہلے فقراء اور مساکین ختم نہیں ہو جاتے تب تک اس کو کنسٹرکشن میں یوز نہیں کیا جا سکتا. تو پہلا حق فقراء اور مساکین کا, اس میں کھانے پینے کی چیزیں آئیں گی پہلے, اس کے بعد دوسری چیزیں آتی ہیں. شادیوں میں زکات نہیں دی جا سکتی, چاہے کتنی بھی غریب ماسی ہو کتنی بھی غریب لوگ ہوں ان کے بچوں کی شادیوں میں زکات نہیں دی جا سکتی, نہ گولڈ نہ کھانا نہ کچھ, کیونکہ شادی جو ایک ہر ایک کی ضرورت ہے, اور شادی میں اسلام میں کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دیتا. شادی سادگی سے ہو سکتی ہے, مسجد میں جائے نکاح کر لیں, دلہن کو اٹھا کر رخصت کر کے لے کے چلے جائیں اور اس کے گھر جا کر اور دوسرے دن ولیمہ کر لیں, دو لوگوں کو بھی کھانا کھلا دیا یا اعلان کر دیا, یا پھر اگر حیثیت نہیں تو ولیمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ جو یعنی غریب لوگ وہ ارمان کے نام پر بہت فضول خرچی کرتے ہیں, اور جہیز کا تو کوئی کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں, تو لہٰذا زکوٰۃ شادیوں میں نہیں دی جا سکتی, یہ بہت واضح بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو قرض داروں کو, ایسے قرض دار جن کا دیوالیہ نکل چکا ہو, جن کا پورا بزنس ٹھپ ہو چکا ہو, اب ان کے پاس کچھ بھی نہ بچا ہو, تو ایسے قرض داروں کا قرض ختم کرنے کے لیے, لیکن بینک کے لون کی زکات نہیں دی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی سود والے پر آپ اپنی زکات خرچ نہیں کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں قرض کا معاملہ ہوا تھا, لین دین ہوا تھا, تو ان کو دی جا سکتی ہے زکات, اور گردنیں چھڑانے میں, اور ساتھ میں فی سبیل اللہ. تو فی سبیل اللہ بہت واسع میدان ہے, اس میں آپ جہاد کے لیے, اللہ کے نام جہاد کے لیے زکات خرچ کریں گے, یا اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت اور سربلندی کے لیے زکات خرچ کریں گے. اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ نان مسلم کنٹری جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے اور کوئی وہاں پر دین کی اشاعت پر خرچ کرنے والا نہیں ہے، تو وہاں پر ایسی جگہوں پر، ایسے نان مسلم کنٹریز میں جو مدارس ہیں یا اس دین کی اشاعت کے لیے، اس میں بھی زکوۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ فریضہ ہے۔ اور زکوۃ ہر بالغ نابالغ پر، جو صاحب نصاب ہوگا اس پر زکوۃ فرض ہے، یعنی یہاں پر بالغ اور نابالغ کی قید نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی بچہ بھی ہے چھوٹا سا، لیکن اگر اس کے پاس اتنا زیادہ مال و دولت ہے تو اس کے اوپر بھی زکوۃ فرض ہوگی۔ اور کیش منی اگر آپ کے پاس رکھا ہوا ہے اور 52.5 تولے چاندی کی کیش قیمت، اس کے برابر کی قیمت آپ کے پاس رکھی ہے، تو اس کا 2.5% آپ کو دینا پڑے گا اگر اس پر ایک سال قمری سال گزر گیا ہو، یعنی لونار کیلنڈر۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے، کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ کے رسول کے تعلق سے بات آ رہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول پر بھی نعوذ باللہ کچھ جملے کیسا کرتے تھے، یا ان پر آپ پر طنز کرتے تھے، یا اس طرح سے بات کر کہتے تھے کہ آپ تو ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس لیے اللہ کے رسول ہر ایک کی بات سنتے ہیں کیونکہ ان کا مزاج جیسے کہ وہ بہت نرم دل ہیں، وہ ہر ایک کسی کو اس طرح سے نہ جھڑکتے ہیں نہ ڈانٹتے ہیں۔ تو بہرحال وہ قسمیں کھایا کرتے تھے اور یعنی سامنے والوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ جیسے کہ پیچھے زکوۃ کی آیت گزری ہیں، تو ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے زکوۃ دینے میں بہت آناکانی کرتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ اچھا جو یعنی یا تو سال بھر میں مال اگر تھا تو بیوی کے نام تھا تو شوہر کے نام کر دے، شوہر کے نام تھا تو بیوی کے نام کر دیتا کہ زکوۃ نہ دینی پڑے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہننے والے زیورات پر زکوۃ نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ کیش منی جو آپ کی پاس رکھی اس پر زکوۃ نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بزنس پر زکوۃ نہیں ہے۔ تو یہ سب غلط باتیں، بزنس پر بھی زکوۃ ہے۔ آپ کو اگر آپ کوئی بزنس کریں تو اس کے اوپر آپ کو زکوۃ دینی پڑے گی اگر پورا سال گزر گیا ہے۔ پہننے والے زیورات پر بھی زکوۃ ہے۔ جو کیش منی آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، یعنی تقریباً انڈین روپیز میرے خیال سے وہ 16,000 یا 17,000 روپے یا 18,000 روپے، یا ایک بار آپ معلوم کروا لیں، تو اس حساب سے اگر آپ کے پاس سال بھر اتنے کیش پیسے تھے رکھے ہوئے تو آپ کو اس پر زکوۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح سے گولڈ کا آپ کو آج کے دور میں ریٹ معلوم کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس جتنا گولڈ ہے، آج آپ جویلری شاپ پر جائیں گے گولڈ کا ریٹ معلوم کر کے آج کے لحاظ سے جتنے تولے گولڈ آپ کے پاس ہے، آپ پھر اس کی جو کیش پیسے ہوتے ہیں اندازہ لگا کر اس کا 2.5% آپ نکالیں گے۔ آگے دیکھ لیجئے، یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھے کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کہ تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تھی؟ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اور اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ تو منافقوں کے حال یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو بس مذاق کریں، دل لگی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مذاق تمہارے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی نہیں کہ مذاق اڑانے کے لیے، تو برائی سے ان کو دلچسپی ہوتی ہے، بھلائی سے دور بھاگتے ہیں، برائی میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو کہ آگے کی آیت میں آ رہا ہے کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مرد اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موزوں ہیں، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیشروؤں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیشروں کی تاریخ نہیں پہنچی نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، ثمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ 71 آیت، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ مومن مرد اور مومن عورتیں، یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے منافقین کا ذکر آیا تھا، کہ آپ دیکھیں کتنا اپوزٹ جو ہے معاملہ ہے، کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلائیوں سے روکتے ہیں، اور یہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور یہی وہ والی آیت ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مومن مردوں کے ساتھ ساتھ مومن خواتین کو بھی یہ کام کرنا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور آپ دیکھیں کہ جب تک دونوں مل کر یہ کام نہیں کریں گے، یہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہت ساری چیزیں خواتین سے سیکھ سکتی ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ یعنی خود اللہ کے رسول کے زمانے میں امہات المومنین اور صحابیت وہ بھی یہ کام کیا کرتی تھیں، صحابیت کے پاس، امہات المومنین کے پاس خواتین آتی تھیں، اور اللہ کے رسول کی وفات کے بعد تو تقریباً کتنے سال تک، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور تمام ازواج مطہرات کئی سال تک یہ دین کے علم کے اشاعت کا فریضہ وہ لوگ انجام دیتے رہے، اور کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا خواتین کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور مومن عورتوں کا ذکر دیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اولیاء ہیں، کیا کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں بھلائی کا اور روکتے ہیں برائی سے، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر عنقریب اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ سبحان اللہ، اگر ہم چاہتے ہیں، اور آپ خود بتائیے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جانے والے اجر سے خواتین بھلا کیسے محروم رہ سکتی ہیں؟ تو جو اجر اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے رکھا ہے، وہی خواتین کے لیے بھی رکھا ہے، تو کیوں نہ پھر خواتین وہ کام کریں جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مستحق بن سکتی ہیں۔ تو یہاں پر مومن مرد اور مومن عورتیں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور برائیوں سے روکنے میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ ان کے لیے رحمت ہے، اور مساکن طیبہ، پاکیزہ قیام گاہیں ہیں، جنات عدن ہیں، ایسی جنتیں جو کہ عدن، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس جنت عدن کی جو بات کی گئی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جنت ہوگی جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جس کے محل ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، کہ اندر سے باہر کا اور باہر سے اندر کا نظر آتا ہے، جو ہمیشہ کی والی جنت ہوگی۔ پھر سب سے بڑھ کر اللہ کی رضامندی وہاں پر مومنوں کو حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، جب اتنی خوشخبریاں آپ دیکھیں کہ اس کام پر اتنی خوشخبریاں مل سکتی ہیں، اتنی خوشخبریاں دی گئی ہیں، تو کیا پھر ہمارا دل نہیں چاہے گا کہ ہم یہ کام کریں؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملتی ہے، جنت ملتی ہے، اور پاکیزہ قیام گاہیں ملتی ہیں، اور جنت عدن مل سکتی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ یہ کام کریں، ہم ضرور یہ کام کریں۔ تو یہاں پر، اور پھر ہم مزاج لوگ ہمیشہ مل جاتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں ان کو ان کے جیسے لوگ مل جاتے ہیں، برائیوں کو پھیلانے والے، اور جو مومن ہوتے ہیں ان کو ماشاءاللہ ان کے ہم مزاج لوگ مل جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیشہ اپنی کمپنی پر غور کریں کہ آپ کی کمپینین شپ کن لوگوں کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور نیک لوگوں کی صحبت کا بہت فائدہ ہے ماشاءاللہ۔ جب نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے تو انسان گرنے سے بچ جاتا ہے، بلکہ اگر کوئی گرتا ہے تو اس کو تھام لیا جاتا ہے، اور یہ ایسا راستہ ہے جس کو عبور کرنا ہے، جو کہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت کے ساتھ انشاءاللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو، اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے، اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں رہی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق مٹھا دیا، جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی رازوں اور ان کی پوشیدہ سرگوشیوں تک کا معلوم ہے، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس لوگوں کو جو برزب اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں بناتے ہیں، اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہاں پر منافقین کی کچھ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو بہت نواز دے تو ہم اللہ کی راہ میں دیں گے، اور ایسے وعدے بہت لوگ کرتے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارا فلاں کام اچھا کر دے تو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اس طرح کے وعدے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر لیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو وہ بھلائی عطا کرتا ہے تو پھر تب ان کا دل تنگ ہونے لگتا ہے اور دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو نہیں نبھاتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نفاق ان کے دلوں میں بٹھا دیا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ جو لوگ مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے، انہیں غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول نے دراصل اعلان کر دیا تھا کہ ہر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ خرچ آنا تھا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ماشاءاللہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنا زیادہ مال، یعنی 10,000 لشکر کا پورا خرچہ انہوں نے لا کر دیا، اور اس مال کو دیکھ کر اللہ کے رسول کا چہرہ خوش ہو گیا، کیونکہ اس سے بہت بڑی آپ کی فکر کم ہو گئی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف نے 10,000 کے لشکر کے کھانے کا انتظام کر لیا، کیونکہ 30,000 کا لشکر تھا، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں، کچھ لوگوں نے سواریوں کا انتظام کر دیا ماشاءاللہ۔ تو ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دے رہا تھا۔ کہا رہا تھا کہ ایک صحابی تھے، اس کی کوئی اتھینٹک وہ نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، لیکن سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے، اور یہاں پر یہ قرآن کی آیت بھی اس کی تشریح کرتی ہے کہ جو لوگ مشقت کر کے لا کر دیتے تھے ان کا مذاق بناتے تھے مومنوں کا، منافق لوگ۔ تو ایک صحابی کہا جاتا ہے کہ ان کا دل چاہ رہا تھا کچھ اللہ کی راہ میں دیں، تو انہوں نے رات بھر یہود کے ایک باغ میں، یہودی کے باغ میں اس کو پانی دیتے رہے، اور ہر ڈول کے بدلے وہ ان کو شاید کچھ کھجوریں دیتا تھا، 2 یا 3 کھجوریں۔ تو جب وہ رات بھر پانی دیتے رہے تو کچھ چند کھجوریں ان کے پاس جمع ہوئی۔ جب وہ لے کر آئے تو منافقین نے مذاق اڑایا اور کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے تھے، اچھا یہ چند مٹھی بھر کھجوریں لے کر چلے ہیں شام اور سیریا کو فتح کرنے، یا اتنے بڑے لشکر کو شکست دینے، ایسا مذاق اڑاتے تھے۔ تب اللہ کے رسول نے ان کھجوروں کو اوپر پھیلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم کتنا لائے ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ دیکھا جائے گا کہ تم کس نیت سے لائے تھے، کس دل سے لائے تھے۔ آج بھی اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اگر ہمارے پاس کم ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ تم کتنا دیتے ہو، ہزاروں میں دیا، لاکھوں میں دیا، یا کروڑوں میں دیا۔ اگر تم چند روپیے بھی دیتے ہو، اگر ایون 1 ریال بھی اگر اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قابل قبول ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ بہت بڑھا چڑھائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک بکری کے بچے کی طرح سے لے لیتا ہے، اور جیسا بکری کا بچہ پھر بڑھتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے میں اتنی برکت دیتا ہے کہ وہ بکری کے بچے کے برابر کا مال ایک پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، اتنا اس کو بڑھا دیتا ہے ماشاءاللہ۔ تو خلوص نیت سے کیا گیا مال اللہ کی راہ میں خرچ، دراصل اس کا بہت زیادہ اجر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر پیش کر دے گا، بلکہ احد پہاڑ کے برابر بنا دے گا انشاءاللہ۔ تو ہم اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں، چاہے چھوٹا ہو، تھوڑا ہو یا کم ہو، اور اگر کچھ نہ دے سکتے تو اچھی مسکراہٹ اور اچھی بات ہی بتا دیں لوگوں کو، کچھ نہ کچھ تو ضرور دیں، اور ہمیشہ دینے والے بنے، کبھی بھی لینے کی نیت نہ رکھیں، ہمیشہ دینے والے بنے۔ اور دینے سے جو سکون ملتا ہے، یقین جانیے وہ لینے سے نہیں ملتا ہے، تو ہمیشہ دینے والے بنے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ ہمیشہ اونچا رکھے، اوپر رکھے، ہم کو دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے، ہم کو دوسروں کو دے کر خوش ہونے والا بنائے، ہم لے کر خوش ہونے والے نہ بنے۔ کیونکہ یہ جو عادت ہوتی ہے نا لینا، تو ایکچولی یہ جو سوچ ہے انسان کے اندر حرص اور ہوس اور لالچ پیدا کر دیتی ہے، تو اس کے دیتے رہیں، اور اسپیشلی جو قریبی رشتے دار ہیں، غریب قریبی رشتے دار، ان کو دیں، اور وہ صدقہ ڈبل دوہرا اجر دے گا جو کہ اپنے قریبی رشتے دار کو دیا گیا صلہ رحمی کی وجہ سے۔ تو کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے رات بھر سینچا اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں دیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دیتا۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اتنی بار بار گھر بیٹھے رہنے کا ذکر آیا ہے، اللہ رحم کرے۔ یعنی جو میدان جہاد میں نہیں نکلتے ہیں تو ان کو کہا گیا کہ تم بھی عورتوں کے ساتھ گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہو جاؤ۔ کسی نے کہا تھا کہ جا چوڑیاں پہن لے تلوار بیچ کر۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بزدلی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، اور ماشاءاللہ صحابہ کرام کے اندر جو بہادری تھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ ان کو اللہ کی راہ میں جان دینے پر کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ کی راہ میں جانے سے جان چرانا نفاق کی علامت ہے، اور قیامت کے دن کہا جاتا ہے کہ منافقین اتنا روئیں گے یا مشرقین اتنا روئیں گے کہ ان کے رونے سے نالے سے بن جائیں گے، جیسے اس میں تیرا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو پہلی دفعہ پیچھے رہ گئے تب آئندہ ان کو آنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، تو آپ دیکھیں پہلی دفعہ میں کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم یہ میدان جہاد میں جانے ہی کی بات نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جیسے وضو کا ہی معاملہ لے لے کہ وضو کرنے گھر میں بہت سارے لوگ ہیں، تب کہتے جب تم پہلے جاؤ میں بعد میں کروں گی۔ ہم نیکی میں پیچھے کیوں رہتے ہیں، بلکہ ہمارا معاملہ کہ نہیں پہلے میں کرتی ہوں بعد میں تم کرنا، تو ہم نیکی میں آگے بڑھیں۔ نیچے کوئی چیز پڑی ہے، گری ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی مسجد ہے، کوئی دینی ادارہ ہے، وہاں کی صفائی میں ہم پیچھے ہٹتے ہیں، ہم جھک کر آگے بڑھ کر اٹھا لیں گے اگر کوئی کچرا یا کوڑا کرکٹ پڑا ہو، تو یہ مسجد کی صفائی میں آئے گا، یہ مسجد کو آباد کرنے میں آئے گا۔ ہم کیوں ہچکچاتے ہیں، ہم اس کو چھوٹا کام نہ سمجھے، آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے لیں۔ اگر کوئی پوچھ رہا ہے اور کوئی ہم سے تقاضا کرے کہ کون کرے گا یہ کام پہلے، یہ ٹیم ورک ہے، اور پوچھا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کام کون کرے گا، تو کوئی بھی کام کو چھوٹا سا نہ سمجھے۔ اللہ کی راہ میں ہر کام اپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل ہے، چاہے ایک شخص ایک شخص اس مائک پر تقریر کر رہا ہو، ایک شخص اسٹیج پر ہو اور ایک بیہائنڈ دا اسٹیج ہو، ایک پردے کے سامنے ہو، ایک پردے کے پیچھے ہو، ایک دری بچھا رہا ہو یا کرسی جو چیئرز ہیں وہ برابر کر رہا ہو، یا ایک سرو کر رہا ہو، پانی پلا رہا ہو، ایک تلاوت کر رہا ہو، یا پھر ایک اللہ کے دین کے بارے میں لوگوں کو باتیں بتا رہا ہو، سب برابر ہیں ماشاء اللہ۔ یہاں پر کوئی اسپیکر ہے جو تقریر کرنے والا ہے، یہ نہیں کہ وہ سپیریئر ہے، بلکہ ہو سکتا ہے جو اسٹیج کے سامنے آنے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ہو سکتا ہے کچھ شہرت کی طلب پیدا ہو جائے، اور یہ بہت جان جوکھوں کا کام ہے۔ بعض اوقات بہت ڈر بھی لگتا ہے اس کی وجہ سے، لیکن یہ بھی ایک طرح سے شیطان کا بہکاوا تھا کہ اچھا اس ڈر کی وجہ سے کہیں ہم پیچھے ہی نہ ہٹ جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بولنے کی صلاحیت دی ہے تو ضرور اس صلاحیت کو بھی اللہ کی راہ میں استعمال کریں، لیکن اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ شہرت کی طلب نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو لوگ پیچھے رہ کر کام کرتے ہیں الحمدللہ ان کے لیے تو اور بہت اچھے فائدے ہیں کہ ان کو شہرت کی طلب نہیں ہوتی، یا ان کا کام چھپا رہتا ہے، کم از کم اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ مقبول ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو لوگ فرنٹ پہ آتے ہیں، جو لوگ سامنے ہوتے ہیں، جو اسکرین پر ہوتے ہیں، ان کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے دل میں کچھ خیال پیدا ہو جائے۔ تو جب بھی ایسے دین کے کام کرنے کی کوئی بات آئے تو پیچھے رہنے والوں میں شامل نہ ہوں، بلکہ آگے بڑھ چڑھ کر کہیں کہ میں پہلے کرنے کو تیار ہوں، لبیک کہیں اللہ کے راستے میں، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو۔ تو پیچھے رہ جانے کا نقصان کیا بتایا گیا کہ آئندہ بھی نیکی کے کام میں ان کو شامل نہیں رکھا جائے گا، ان سے نیکی کی توفیق ہی سلب کر لی جائے گی، اور پھر اس کی وجہ سے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، اور انہیں جو منافقت کی وجہ سے اصل میں پھر انسان بات سمجھنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اور اللہ کے رسول سے کہا رہے کہ تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے تم استغفار کی دعا کرو، کہ ایکچولی 70 کا لفظ یہاں پر صرف کثیر تعداد کو بتانے کے لیے آیا ہے، چاہے کتنی بھی دفعہ تم ان کے لیے استغفار کرو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا، اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے، ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں۔ اللہ رحم کرے۔ یعنی ہم سب جانتے کہ جو منافقین تھے اللہ کے رسول اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، اسپیشلی جب عبداللہ بن ابی کی ڈیتھ ہوئی تو جو اس کا بیٹا عبداللہ، ان کے بیٹے کا بھی نام بھی عبداللہ تھا، وہ اللہ کے رسول سے ریکویسٹ کرنے کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں، تب اللہ کے رسول چلے تو گئے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ آپ کو منع کر رہے تھے کہ نہ جائیے نماز جنازہ پڑھنے، اور آخر کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، اور اللہ کے رسول نے حذیفہ بن یمان کو یہ منافقین کے نام بتائے تھے تاکہ اور اللہ کے رسول کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ کو جب بھی مدینہ میں کسی کا انتقال ہوتا تھا تو وہ حذیفہ بن یمان سے پہلے پوچھتے تھے کہ کیا میں فلاں کی نماز جنازہ میں جاؤں یا نہ جاؤں. جب حذیفہ بن یمان کہتے کہ جائیے تو پھر چلے جاتے ورنہ نہیں جاتے تھے, مطلب وہ منافق ہوتا تھا. اور عمر رضی اللہ عنہ کو کتنی فکر تھی آپ دیکھیں کہ حالانکہ آپ کے ایمان تو ماشاء اللہ کیسا تھا ایمان, لیکن فکر آپ دیکھیں یہ انسان کا احتساب ہوتا ہے اصل میں کہ اپنے آپ کو وہ بڑی چیز نہ سمجھے. تو انہوں نے حذیفہ بن یمان سے پہلے پوچھا تھا کہ کہیں میرا نام تو نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے تمہیں نام بتایا منافقن کے. سبحان اللہ, آپ سوچے کیسی ان کو فکر تھی اپنی. اور اسی لیے حذیفہ بن یمان کو سر النبی یعنی رازدار رسول کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا یہ راز حذیفہ بن یمان کو بتایا تھا. تو ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے مال اولاد اور دولت کو دیکھ کر تم ان سے امپریس نہ ہو, بلکہ یہ تو دھوکا ہے اصل میں. اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو اس کی سزا دی کہ منافقین کی زندگی میں ان کے سارے بچے مسلمان ہو چکے تھے ماشاءاللہ, اور وہ لوگ ان کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے تھے. تو یہ ان کو دنیا میں عذاب تھا, آخرت میں تو ان کو عذاب ہوگا ہی ہوگا. جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو, تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں. ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا, اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا. بخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا, اور اب ساری بھلائیاں انہیں کے لیے ہیں, وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے عظیم الشان کامیابی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کی راہ میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ اپنا سب کچھ لگانے والے بنے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے انشاءاللہ. بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیا تھا کہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے. اس طرح بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا. ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائے تو کوئی حرج نہیں, جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں. ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود تم سے آ کر درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں وہاں پہنچائی جائیں, اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے, اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. انما السبیل علی الذین یستاذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبهم فهم لا یعلمون. اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے تھے. البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا, اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. الحمدللہ یہ پارا بھی ختم ہوا. حالانکہ سورۃ توبہ اور سورۃ انفال یہ ایسی صورتیں تھیں کہ جس میں بہت زیادہ ڈسکشن ہے, ہم نے بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. صرف یہ بات کہنی ہے کہ ہم آج کی جتنی بھی ہم نے آیتیں پڑھی ہیں جن آیتوں سے ہم گزرے ہیں ترجمے سے, یقین جانے کہ یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں اور ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہیں. اگر ان آیات کو پڑھنے کے بعد بھی ہمارا رویہ ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہیں اگر نہیں بدلتے ہیں اور ہم اپنے نصب العین کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے, تگدو نہیں کرتے, جد و جہد نہیں کرتے, تو یقین جانے کہ ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ایسے پھر کتنی بھی دفعہ ہم قرآن پڑھ لیں لیکن اگر ہماری زندگی میں سے تبدیلی نہیں آتی ہے تو قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ قرآن انسان کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. قرآن انسان کو یعنی ایک شخصیت سے دوسری شخصیت بنا دیتا ہے, وہ شخصیت کو ایسے نکھار دیتا ہے کہ ہر کوئی وہ فرق کو محسوس کرتا ہے کہ اچھا آپ وہ نہیں رہے جیسے پہلے تھے. قرآن ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان قرآن پڑھے اور اس کے اندر تبدیلی نہ آئے. اس کے اخلاق میں, اس کے کردار میں, اس کے رویے میں, اس کے معاملات میں, اس کی زندگی میں, ہر شعبے میں. تو قرآن انسان کو بدل کر رکھ دیتا ہے. قرآن پڑھ کر انسان کی زندگی کا مقصد اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے. تو میں اور آپ جب قرآن پڑھیں تو ہم اس مقصد کو سامنے رکھیں کہ میں یہ کیوں پڑھ رہی ہوں قرآن, کیونکہ قرآن مجھے میری زندگی کا مقصد بتا رہا ہے کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے, مجھے اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے کون سے اعمال انجام دینے ہیں جس کی وجہ سے آخرت میں مجھے کامیابی ملے گی, وہ جنات عدن ملے گی مجھے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, وہ ایسی قائم رہنے والی نعمتیں, نعیم و مقیم قائم رہنے والی نعمتیں, اور رزق کریم عزت والا رزق, فوز عظیم، عظیم کامیابی، اللہ کی رضامندی، یہ سب اگر مجھے پانا ہے تو مجھے پھر اس قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا، میری سیرت، میرا کردار، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اخلاق پورا قرآن تھا، آپ قرآن کا عملی نمونہ تھے. ہم ٹھیک ہے، ہم اس لیول کو نہیں پہنچ سکتے، ہم یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم بہت اچھے ہیں، یہ بن جائیں گے، نہیں، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ہم اس راستے پر اپنے رسول کے طریقے کو فالو کریں، آپ کی پیروی کریں، اور آپ کے کچھ تو اثرات، اللہ کے رسول کی سیرت کے، آپ کے اخلاق اور کردار کے کچھ تو اثرات ہماری سیرت پر بھی ظاہر ہوں، ہمارے اخلاق اور کردار میں بھی آپ کی سیرت کی جھلکیاں نظر آئیں انشاءاللہ، کہ لوگ دیکھ کر پہچان لیں کہ ہاں یہ محمد الرسول اللہ کے فالوورز ہیں، یہ ان کو ماننے والے ہیں. تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی کہ اپنے دل میں ارادہ کریں، عزم کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی سوچیں، اور زندگی جد و جہد کا نام ہے. مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں والی بات ہے کہ حرکت میں برکت ہے، ہم کو حرکت میں رہنا ہے، ہم کو مسلسل سٹرگل کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اللہ کے دین کے راستے میں لگے رہنا ہے، یہاں تک کہ اسی راستے میں ہماری جان آ جائے. آپ یقین جانیے کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. ہر ایک کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی اللہ کے دین کے کام کرنے کی، اللہ کے دین کے راستے میں جد و جہد کرنے کی. جن کو اللہ تعالیٰ، جو خوش قسمت ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے خاص بندوں میں شامل کریں اور اس راستے میں اپنے آپ کو لگا دیں، کھپا دیں انشاءاللہ. تو آج سے دل میں عزم کریں، ارادہ کریں کہ آپ اپنا زیادہ تر وقت اللہ کی راہ میں لگائیں گے انشاءاللہ. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.